السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارا نمبر 18، سورہ نور، آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا الی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کہا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. جب ہم کل بات کر رہے تھے سورہ نور میں اس مقام پر، تو وہاں بات چل رہی تھی واقعہ عفق کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا گیا تھا کہ مدینے کی اکثریت لوگ جو تھے وہ اس بہتان کے اندر آ گئے تھے، اس ٹریپ میں آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی زبانوں پر خاموشی اختیار کر لی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ تم میں سے جو مومن مرد مومن عورتیں ہیں، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا اسلام کو، انہوں نے کیوں نہ سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھرانے کو. تو ہوا یہ تھا کہ جب اکثریت اس بات میں آ گئی، اور اکثریت نے یا تو اپنی زبانیں دراز کی اس واقعے کے اوپر، یا خاموشی کا اظہار کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب معاشرے کے اندر مین سٹریم آپ دیکھیں، ایک طرف برائی اٹھانے والے ہوں اور دوسری طرف وہ ہوں جن پر الزام لگ رہا ہے، ایسے میں جو خاموش تماشائی بنتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو نیوٹرل تو کہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی ان کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ جو زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اور ان کی بیٹی پر الزامات لگ رہے تھے. انہوں نے خود تو اپنی بیٹی کے سپورٹ میں کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ بولتے تو پتہ چلتا کہ اپنی بیٹی کے حق میں نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زوجہ کے حق میں بولتے تو الزام لگتا کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے حق میں نہ بولیں تو پھر کون بولے گا. اگر اور کوئی رشتہ جو تھا وہ اس طرح سے بولتا تو یہی بات ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں بولنا تو آسان ہوتا ہے. تو ان سب حضرات نے خاموشی اختیار کی. ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ اپنے ایک رشتہ دار کو سپورٹ کیا کرتے تھے. ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو تھا اسکالرشپ، انہوں نے منتھلی لگایا ہوا تھا. ان کا نام آتا ہے مستہ بن اثاثہ، ان کے رشتہ دار تھے. اسی رو میں اسکینڈل کی یہ بھی سنا ہے آ گئے تھے، روایات میں آتا ہے. تو حضرت ابو بکر نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اب آئندہ سے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو تم لوگوں میں سے ایسا کریں گے ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو. اور اللہ کی صفت بھی یہی ہے، بتا دیا گیا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کے نیکیوں کے اندر کبیرہ گناہ کا شامل ہو جانا. تو پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ایک کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا جو گناہ ہے، اور فرمایا کہ کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ موبقات، کاٹ دینے والا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو یہاں پر سپورٹ کیا ہے. اللہ کو عورت کی عزت پر غیرت آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا جو ایسا کرے گا وہ اپنے 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دے گا. تو اپنی زبانوں کو اتنا زیادہ تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم نے کہیں کسی کی برائی دیکھ لی ہے، اس کو ڈھانک لو، اس کو چھپا لو. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے جو سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یوں سمجھ لیں کہ بتا دیا گیا کہ نیک روح کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا اور اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اس بات پر کیمسٹری نہیں ملتی کہ اس کے شوہر کے اندر حیا کم ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس آیت کو پڑھ کے تسلی دلوا سکتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کا ساتھ چھڑوایا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں خیر ہی ہو, اللہ نے اس کے لیے کوئی اور طیب روح جو ہے وہ رکھی ہو جو آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ آ جائے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو جیسا اندر سے ہوتا ہے وہ اپنے لیے ویسا ہی شوہر یا اپنے لیے ویسی ہی بیوی جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا. اب آگے جو احکامات آ رہے ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے لیے مزید احکامات دیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو احکامات آئے تھے تشیع الفاحشہ سے جو روکا گیا تھا, زنا کی جو سزائیں بتائی گئی تھیں وہ گورنمنٹ لیول کی رسپانسبلٹی کی بات تھی. اب جو پریکٹیکل احکامات آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو پاک کرنے کے لیے اور بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں انسان کی جو اینیمل ایکسٹنکٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ اینیمل ایکسٹنکٹ سیکشوئل ارج رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر سے سیکشوئل ارج ختم ہی ہو جائے, موجود تو رہے گا. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ ایسے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں ایسا سسٹم بن جائے کہ جس کی وجہ سے ماحول پاک بن جائے. ماحول پاک بنانے میں یہ احکامات مدد کریں گے, یہ بتا دیا گیا یہاں پہ. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ماحول پہ پاک کرنے کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی ابتدا گھر کے یونٹ سے کی جا رہی ہے کہ گھر کی پرائیویسی کو کسی کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کے گھر کی اپنی پرائیویسی ہے. صحابہ بھی جب اپنے گھروں میں آیا کرتے تھے تو کس طرح آیا کرتے تھے؟ کوئی آواز, کوئی کھانسنے کی آواز, کوئی سلام کرنے کی آواز, اس طرح سے آواز دے کر آیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے. تو جو احکامات آگے دیے جا رہے ہیں ان احکامات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. کیا داخل ہی نہ ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا, طریقہ بتایا, منع نہیں کیا. اگر آپ قرآن کی صرف اتنی آیت اٹھا کر کہیں کہ ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے اور اتنی سی آیت اٹھا کر کہیں کہ اچھا کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا, تو قرآن کو پوری آیات کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور اصول الفقہ ہے ایک کہ جب بھی آپ کو کوئی قانون ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو کسی ایک ٹاپک پر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ایکسپلینیشن میں آتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں. تو یہاں اتنی آیت کا حصہ اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر. اللہ نے آگے کنڈیشن بتائی, جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو, یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ اجازت لے کر داخل ہو, اس سے پوچھ لو, دروازہ کھٹکھٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم تین دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ. ابھی آگے بھی آ جائے گا یہاں سورہ نور کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ احکامات دیے ہیں, 1450 سال پہلے بھی دیے تھے اور آج بھی یہ قوانین ویسے ہی آپ کے اور میرے لیے اپلیکیبل ہیں جیسے اتنے 100 سال پہلے تھے. اس دور میں دروازہ کھٹکھٹانے تک کی نوبت ہوتی تھی اس لیے کہ کمیونیکیشن کے اور کوئی ریسورسز موجود نہیں تھے. آج آپ کے اور میرے لیے موبائل فونز موجود ہیں, لینڈ لائنز موجود ہیں. آپ لینڈ لائن پہ کال کر کے بتائیں کہ میں فلاں وقت پر آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہوں, آپ فارغ ہوں گی, آپ کی کوئی کمٹمنٹ تو نہیں ہے, آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے.
تو ان ساری چیزوں کو آپ کو اور مجھے آج کی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ویسٹ کے طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے اور اس سے تو اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوتی, جب دل چاہے کسی کے گھر ہم جا ہی نہیں سکتے. یہ بالکل غلط سوچ ہے, غلط اپروچ ہے. مسلمان کا طریقہ قرآن میں اس کو سکھایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا چاہو تو اس سے اجازت طلب کر لو, اس کو مینشن کر دو کہ ہم آ رہے ہیں, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. ایسا نہ ہو, آج کل کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قانون کو اس طرح اپلائی نہ کیا جائے کہ آپ گیٹ پر بیل بجانے انٹر کام بجا کے کھڑے ہو گئے کہ میں آ گئی ہوں, کیا میں اندر آ جاؤں. ہو سکتا ہے ان کی 10 مصروفیات ہوں جو صاحبہ اندر ہیں جن سے آپ ملنے آئی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو ایک گھنٹے کے بعد کہیں جانا ہو, ہو سکتا ہے وہ کسی کام کی تیاری میں مصروف ہوں. تو بہتر کیا ہے آج کے دور میں کہ دروازے کی دستک تک نہیں مجھے اور آپ کو پہنچنا. آج کے دور میں ایٹیکیٹس اس کے ایسے اپلائی کریں گے, جب ہمارے پاس اتنے اچھے کمیونیکیشن کے ذرائع آ گئے ہیں تو ان کمیونیکیشن کے ذرائع کا آپ اور میں بہترین فائدہ اٹھائیں. آپ ایس ایم ایس کیجئے, آپ فون کال کیجئے اور پہلے بتائیے کہ میں فلاں دن یا فلاں وقت پر آنا چاہ رہی ہوں, آپ فارغ ہوں گی. اور مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب قوانین سن لیے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اپنے گھروں کے اندر اس عادت کو ڈالنا شروع کریں. ہو سکتا ہے لوگ آپ کے گھر میں بغیر فون کے آ جائیں, کوئی بات نہیں, آپ اپنی عادت بنا لیں. آپ کسی کے بھی گھر جائیں گی فون کر کے جائیں گی کہ دیکھیں ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر میں, آپ کو کہیں جانا تو نہیں. آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ قوانین پھیلیں گے جو کہ اس وقت آبسولیٹ ہو چکے ہیں. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے خاندانوں میں, ہم میں سے ہر ایک عورت جو یہاں بیٹھی ہے اپنے اپنے خاندان میں اس کو شروع کر دے گی تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی پرائیویسی کی طرف یہاں پر احتیاط رکھنے کے لیے کہا, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے, پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, اگر تم سے کہا جائے فرج او لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ واپس. یہ ہے آپ کے اور میرے لیے اسلامک اصول. اگر آپ نے فون کیا اور آپ نے اپنے کزن سے کہا کہ میں شام کو آنا چاہ رہی ہوں, آپ کی کزن کہے میری شام میں کمٹمنٹ ہے, تو اب آپ ناراض ہو کر نہ بیٹھ جائیں, اب آپ غصہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. یا مثال کے طور پر ورسٹ کم ورسٹ, اگر آپ مثال کے طور پر فون کیے بغیر بہت ہی محبت میں اپنی خالہ کے گھر, اپنی پھپھو کے گھر, اپنی بہن کے گھر, اپنی کسی دوست کے گھر پہنچ جاتی ہیں, کیک لے کے اور بکے لے کے پہنچ گئیں بہت محبت سے, پہلے پوچھا نہیں تھا کہ میں آ جاؤں, انٹر کام پہ پوچھا میں آئی ہوں, وہ کہیں میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتی, آپ کہیں لو کیوں نہیں مل سکتی, میں باہر کھڑی ہوں, وہ کہیں نہیں میں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے, جب کہا جائے لوٹ جاؤ فرج او لوٹ جاؤ. اب آپ پریشان نہ ہوں اس بات پر, قرآن کا حکم ہے. ہو سکتا ہے ان کی 10 مجبوریاں ہوں, نہ جانے بےچاری کے گھر میں کیا حالات ہوں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو, یا ہو سکتا ہے نیند میں ہو, سکتا ہے رات میں سوئی نہ ہو, ہو سکتا ہے رات میں مہمان آ رہے تھے ایئرپورٹ لینے چلی گئی تھی, 10 باتیں ہو سکتی ہیں. تو جب کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اتنا بڑا ظرف چاہیے اس کام کے لیے, اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ آپ کو کوئی کہے لوٹ جاؤ اور آپ لوٹ جاؤ. لیکن ایک طرح سے ہم پر اپلائی کرتا ہے آج کل. آپ کہیں فون کرتی ہیں آنے کے لیے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آج تو میں بزی ہوں, تو محبت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں کسی اور دن آ جاؤں گی, تو یہ چیز بھی آپ پر اور میرے لیے جو ہے اپلیکیبل ہو سکتی ہے. تو میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں, اب یہ نہ ہو کہ غصے میں کہیں اچھا آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گی, تم نے مجھے واپس کر دیا ہے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے بھی آج لوگوں کی پرائیویسی کو کافی حد تک انویٹ کر دیا ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فونز آئے ہیں, ان موبائل فونز نے بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی ہے. ایک تو آپ آتی ہیں فزیکلی کسی کے گھر میں, یا ایک آپ فزیکلی کسی کے گھر میں جاتی ہیں, ایک ہم ورچولی بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں, یا ایس ایم ایس کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے. ایک تو جب سے موبائل فونز آئے اس کے بعد وہ ریگولر میسیجنگ کا سلسلہ شروع ہوا, تو لوگوں کا جب دل کرتا تھا میسج کر دیا کرتے تھے, اور اب بھی خیر وہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ میسج کرنے کے آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, واٹس ایپ بھی ہے اور وائبر بھی ہے اور ٹینگو بھی ہے اور چیٹ آن بھی ہے اور آپ گنتے جائیں اور میسنجر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. اور لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, جس وقت میسج کریں اسی وقت ان کو جواب مل جائے. اگر آپ میسج نہ دیکھیں اس وقت کسی مصروفیت کی وجہ سے, یا میسج دیکھ لیا آپ جواب نہیں دے پا رہے کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہم نے بتایا تم نے میسج دیکھ لیا پھر بھی اگنور کر دیا نا. ایک تو ایسا ایپ بن گیا ہے کہ جس میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے میسج پڑھ لیا, ایک اور مصیبت آ گئی جان کو. کہ میسج پڑھ لیا, پتہ چلا آپ اس وقت جواب دینے کی سچویشن میں نہیں ہیں, کسی نے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو آپ پڑھے بغیر جواب نہیں دے سکتے, تو ظاہری بات ہے انسان خاموشی اختیار کرے گا نا اس کے اوپر, نہ کہ ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوں. بہتر ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے جب کوئی بات سوچو تو پہلے 70 ایکسکیوزز تلاش کر لو, اچھا یہ بات ہو گئی ہوگی, یہ وجہ ہو گئی ہوگی, یہ پرابلم ہو گئی ہوگی, تب جا کے تمہارا دل جو ہے وہ بدگمانی کی طرف آئے. تو بتا دیا گیا کہ ایکسکیوزز تلاش نہ کرو اس طرح سے, اور لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو. اب کوئی آپ سے کہے, آپ کو پاس فون آئے اور آپ نے مصیبت میں اپنا سیل فون اٹھا لیا, اور آپ سے کوئی پوچھے کہ میں آ رہی ہوں ایک گھنٹے میں, آپ کہیں میں تو سو رہی ہوں, تو اب وہ کہیں کہ نہیں تم تو مجھ سے بات کر رہی ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, اور جب تک میں اور آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دین کو نہیں لیں گے, آپ دیکھیں دین کی کتنی خوبصورتی ہیں, کہاں قانون وراثت, کہاں طلاق کے قوانین, کہاں عورتوں کو مہر دینے کی باتیں, کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات جو اسلامک سسٹم کے اندر سزاؤں کے نفاذ میں کام آئیں گے, اور کہاں یہ بالکل گھر کی اندر کی باتیں بتا دیا گیا کہ کس طرح کرو. اور کوشش کر کے اپنے سیل فونز کو ایک ٹائم رات کا رکھ لیں جس پر آپ سائلنٹ کر لیا کریں. آپ کے گھر کا بھی ایک وقت ہے, آپ کے گھر کی بھی ایک پرائیویسی لائف ہے, آپ کے گھر کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. ہر وقت موبائل فون کا ٹو 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 بجتے رہنا اور میرا اور آپ کا اس کو جواب دیتے رہنا, اس سے ہو سکتا ہے گھر والے اریٹیٹ ہو رہے ہوں, اس سے گھر کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس کو منیمم کریں اور اپنا ایک ٹائم ضرور رکھیں. آپ سے ملنے والے لوگوں کو, آپ سے ملاقات کرنے والے لوگوں کو, آپ کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ 11 بجے کے بعد میسج کا جواب نہیں دیں گی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, ان جنرل اپنا ایک رول بنا سکتے ہیں, کبھی دے بھی دیا لیکن ان جنرل اپنے گھر کی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. اور اسلام دیکھیں مجھے اور آپ کو کتنا براڈ مائنڈیڈ ہونا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو اگر منع کر دو تو اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر لو. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے, پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو, اور تم کو اجازت نہ دی جائے تو تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو, یعنی پبلک پلیسز کی بات ہے. جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب کو اللہ کی خبر ہے, سب کی اللہ کو خبر ہے. بتا دیا گیا کہ براڈ مائنڈیڈ بنو, لبرل بننا ہے اس معاملے میں لبرل بنو, اس معاملے کو کھلے دل کے ساتھ سوچو. آگے مزید احکامات آ رہے ہیں, حکومت کی ذمہ داری بتا دی, معاشرے کی ذمہ داری بتا دی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں, تو معاشرے کے بیسس پر, معاشرے کے لیول پر کیا اصلاحات ہوں گی وہ بتا دی. اب اسپیسیفک کیا جا رہا ہے ذمہ داریوں کو, کس طرح سے, پہلے مردوں کی بات آئے گی, مردوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی, پھر عورتوں کی بات آئے گی, عورتوں کی ذمہ داری بتائی جائے گی. تمہیں معاشرے کو پاک کرنا ہے تو تم سب کو مل جل کر ایفرٹ کرنی ہوں گی, چاہے اسٹیٹ لیول ہو, چاہے سوسائٹی لیول ہو, چاہے مردوں کی بات ہو, چاہے گھروں کی بات ہو, یا چاہے عورتوں کی بات ہو. اگر زنا سے تمہیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو تمہیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ انسان کی عزت کی حفاظت ہو سکے, اور اسلام کے اندر انسان کی عزت کی بہت قدر ہے. تو مردوں کو ایڈریس کیا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی غلط نظر نہ ڈالیں. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. دو حکم مردوں کو دیے گئے, کیا, اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بتا دی مردوں کو کہ تمہیں جو ہے سائٹ سینز دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ تمہیں غلط نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے, لسٹ کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نظریں بچا کر رکھو, پتہ چلا کہ اب آپ ناران گئے ہوئے ہیں, آپ نظر اٹھا کے سیف الملوک کو ہی نہیں دیکھ رہے. آپ کے میں نے قرآن میں پڑھا تھا اپنی نظریں بچا کر رکھو, یہاں مطلب نہیں ہے. ہر کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے, اور آپ دیکھ لیں اس حکم سے پہلے بھی یہ حکم کہلوایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جب کوئی حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ کے رسول اس کا سٹینڈرڈ تم کو سیٹ کر کے بتا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اس کو تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا, ان سے سیکھنا انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کیا, اپنے صحابہ پر جن کی تربیت کی ان کو کیسے سکھایا. تو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, کیسے کہ لسٹ بھری نگاہ جو ہے وہ کسی عورت پر نہ ڈالیں, مت اس چیز کی فکر کریں کہ عورت نے کیا پہنا ہے, اپنی نظروں کو چھپا کر رکھیں, بچا کر رکھیں, ان کی حفاظت کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آئی اسپیشلسٹ میل ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس فیمیل پیشنٹ آتی ہے, اب اس کی آنکھیں چیک کرنی ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آنکھیں چیک ہی نہیں کر رہے اس کی, اس لیے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. تو اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. اسلام کا مذاق بنانے والوں نے یہاں تک مذاق بنایا کہ جب ایسی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو اب اگر ڈاکٹر ہوگا اور سامنے کسی پیشنٹ آئے گی تو کیا وہ اس کو دیکھے نہیں. اٹس ویری لاجیکل, اس کی بات نہیں ہے. یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ زنا سے ریلیٹڈ, زنا کے راستوں کے قریب جانے والے بھی اعمال سے روکا جا رہا ہے, اس راستے کے اوپر اقدامات بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے اصلاحات شروع ہو جائیں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اسلام کا اگر مذاق بنایا ان چیزوں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتا ہے وہ مستہزئون میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ غافلون کو, اللہ لا یعلمون کو, ان لوگوں کو تو ہدایت دے دیتا ہے, اللہ مستہزئون کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو, مردوں کو گھور کر دیکھنے سے منع کیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں. ہم نے اس کا بھی مذاق بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلی نظر جو ہے اس پر معافی ہے, دوسری نظر پڑے گی تو اس کا مطلب ہے انٹینشن کے ساتھ دیکھا, تیسری نظر پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ اب خواہش بھی پیدا ہو گئی, اس کا مطلب ہے اب قدم زنا کی طرف اٹھنے شروع ہو گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی نظر پر معافی ہے, پہلی نظر اٹھ جاتی ہے. تو مردوں نے اس کے بھی جوکس بنا لیا, انہوں نے کہا کہ ہم پہلی نظر پر ہی آنکھیں نہیں جھپکتے, ہم دیکھتے جاتے ہیں, ہم دیکھتے جاتے ہیں, ہم دیکھتے جاتے ہیں. تو ہم نے قرآن کی آیات کا مذاق بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات کا مذاق مت بناؤ, ورنہ کیا ہوگا اگر تم اس راستے پر چلو گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو, عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو ویژولائز کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اٹ ول لیڈ ٹو زنا. آہستہ آہستہ تمہارے قدم زنا کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے. وہ جو ہمارے ہاں ایک دور تھا, اب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اب تک اس میں انوالو ہیں, کہ محفل غزل ارینج ہوتی تھی اور محفل غزل کے اندر تکیہ دار محفل ارینج ہوتی تھی اور اس میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں, بھائی بھی اور بھابیاں بھی اور دوست بھی اور احباب بھی, اور اس میں خوب ایک دوسرے سے آنکھیں دیکھ دیکھ کر سینکی جاتی تھیں. اس طرح کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے لیے کہہ دیا. اور یہاں پر مردوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کے دوستوں کی بیویاں ہیں, جو ان کی فیوریٹ بھابیاں ہوتی ہیں, اگر دوست کبھی اکیلے آ جائیں تو کہتے ہیں بھابھی نہیں آئیں. بھائی آپ کو بھابھی کی کیا فکر ہے؟ آپ نے دوست سے ملنا ہے, آپ دوست سے ملیں. بھابھی سے آپ نے مل کر کیا کرنا ہے؟ بھابھی کو کہیں گے بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. بھائی آپ اپنی بیگم کی تعریف کریں, آپ دوسرے کی بیگم کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ اگر آگے عورتوں کی ذمہ داری بھی آ جائے گی کہ شوہروں کے دوستوں کو موقع ہی نہ ملے یہ کہنے کا کہ بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. جب یہ کہا بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کس نظر سے دیکھا؟ اتنا تو کوئی بے وقوف نہیں ہوتا. ہم عورتیں ہیں, ہم سب جس جس عمر کے اندر بھی ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مردوں کی نظروں کو پہچان جاتے ہیں. عورت پہچان جاتی ہے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اور عورت کہ نہیں سب اتنے شریف ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, سب اتنے پڑھے لکھے ہیں, سب اتنے اچھے خاندانی گھرانے کے لوگ ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے تو یہ نہیں کہا تھا 1500 سال کے بعد ان احکامات کو اپلائی کرنا جب بے حیائی بہت پھیل جائے گی. جس وقت یہ احکامات آئے اسی وقت صحابہ کے معاشرے پر اس کو اپلائی کر دیا گیا, اور وہ صحابہ تھے جن کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو اللہ سے بھی راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, ان کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو بتا دیا گیا اپنے دین کی فکر کرو اور ایک دوسرے کو فینٹیسائز نہ کرو. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کے اندر سیگریگیشن کا ماحول دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے سیگریگیشن کا ماحول؟ تاکہ آپ آگ اور تیل کو ایک ساتھ نہ کر دیں, پیٹرول کو اور آگ کو ایک ساتھ نہ رکھ دیں. آگ اور تیل کو ایک ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھڑکنے کی اجازت دے دی, اب وہ کسی بھی وقت بھڑک جائے گا. اور بھڑکنے کا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورتوں کا مکس گیدرنگز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہونا, یہ اٹ ول لیڈ ٹو ٹورڈز زنا. آہستہ آہستہ یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اب آگے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں احکامات دے رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْدِدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا للمؤمناتی, مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. اگر تو میں اپنے آپ کو مومن عورت سمجھتی ہوں, اگر میں اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتی ہوں, اگر میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے آخرت پر ایمان ہے, ایمان بالآخرہ ہے, میرا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے, میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے, میرا ایمان ہے کہ ایک دن جو ہے وہ گھر بندا دیے جائیں گے یا جنت میں یا دوزخ میں, تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آؤں گی کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا حکم تو وہی آ گیا, اپنی نظریں بچا کر رکھیں, یعنی لسٹ بھری نگاہوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا. دوسرا حکم آیا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بتا دیا گیا جب نظر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی انسان کو زنا جو ہے وہ شرمگاہ کے گناہ تک لے جاتا ہے. تو دو حکم تو وہی آ گئے جیسا کہ مردوں کو دیے گئے تھے. تیسرا ایک ایڈیشنل حکم جو ہے وہ خواتین کو خاص طور پر دیا گیا ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت کو حسن زیادہ دیا ہے, اللہ نے زینت کی چیزیں عورت کے لیے زیادہ بنائی ہیں, تو اللہ نے عورت کی ایک ایڈیشنل ذمہ داری رکھی ہے. تو یہاں پر عورتوں کو تین احکامات دیے گئے ہیں نظروں کی حفاظت کے حوالے سے, اور مردوں کو دو احکامات دیے گئے ہیں. ابھی جو نظروں کی حفاظت کی بات ہے, اور یہ جہاں یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں قل للمؤمنات, مومنات سے کہا جا رہا ہے, تو اگر اب تک کا قرآن سن کر کسی عورت کے دل میں, کسی مومنہ عورت کے دل میں جہاد کی فیلنگز آئی تھیں, تو اب یہاں سے آپ کی اور میرے جہاد کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. پیچھے بھی بہت سے اعمال گزر چکے جن کو ہم اپنی زندگیوں میں فوراً کے فوراً شامل کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی ایسا عمل بتا دیا گیا جس کو فوراً اپنی زندگی میں ہم شامل کر کے جہاد کو شروع کر سکتے ہیں. اور کیا ہے جہاد؟ کہ سوشلی ریسپانسیبل بیہیویئر شو کرو, اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری, ذمہ دار مسلمان بنا کر معاشرے کے سامنے لے کر آؤ. مومن عورت جو ہوتی ہے, مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں, مومن ٹین ایجرز بچیاں جو ہوتی ہیں, وہ غیر محرم کے مردوں کے پوسٹرز پر دیکھ دیکھ کر ہائے واو یس یہ ایسی آوازیں نہیں نکالتی. یا مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں, مومن بچیاں جو ہوتی ہیں, وہ نامحرم مردوں کے پوسٹرز اپنی الماریوں کے اندر کے پورشنز میں نہیں لگاتی تاکہ اما کو پتہ ہی نہ چلے, اور پھر دیکھ دیکھ کر آہیں نہیں بھرتی, اما کہیں میری بیٹی الماری سے باہر ہی نہیں نکلتی, کیا کرتی رہتی ہے, ہر وقت الماری سیٹ کرتی رہتی ہے میری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے سب کے لیے عمل کرنے کے لیے یہاں پر راہیں موجود ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے, یا وائس ورسا, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, کمپلیمنٹری ہیں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ مردوں کے مقابلے میں حسن زیادہ دیا ہے. آپ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں آپ کو جو میل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مور پیکاک کو دیکھیں, کبھی آپ فیمیل پیکاک کو دیکھیں اور میل پیکاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ میل پیکاک ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پجنز کو دیکھیں تو جو میل پجن ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, اور آپ اسی طرح سب جانوروں کے اندر اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا ہے, عورت زیادہ حسن کی مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن زیادہ دیا تو اس پر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ اپنے حسن کو دکھاتی نہ پھرے, اس لیے اس کے لیے کہہ دیا گیا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اب اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں تو اس کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلیں, اور دوسرا طریقہ کیا ہے, جب نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں. تو بتا دیا گیا کہ کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے. ہم جو بار بار پردے کے احکامات کا پڑھتے ہیں, تو یہاں پر پردے کے احکامات کا ایک اینگل آئے گا, دوسرا اینگل سورہ احزاب کے اندر آئے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہاں جو احکامات ہیں وہ گھر کے اندر عورت کو بتا دیے گئے, تمہارے گھر میں جب کوئی پارٹی ہو رہی ہے، تم جب کسی کو اپنے گھر پر انوائٹ کر رہی ہو، یا جب تم خاندان والے سب اکٹھے ہو، یا مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا موقع ہے جس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بتا دیا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے. اور یہ ایسے احکامات ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اس لیے کہ میں نے احکامات سن لیے، اس کے بعد میں نے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کیا تو میری زیادہ پکڑ ہوگی. جس کے پاس علم آ جائے اور وہ اس علم کے آ جانے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے تو اس کی زیادہ پکڑ ہے، علم والے کی زیادہ پکڑ ہے لا علم کے مقابلے میں. تو بتا دیا گیا کہ کیا کرو، اللہ نے کہا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ خود ظاہر کیا ہوگا، ہم کہیں دوپٹہ اوڑا ہوا تھا شفون کا، ہوا سے اڑ گیا، تو اب خود ہی تو سب ظاہر ہو گیا. نہیں، اس کی مطلب یہ نہیں کہا جا رہا. اسکالرز کہتے ہیں الا ما ظہر من کے اندر یہ چیز آتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں، ابائے میں، گاؤن میں، پونچوں میں کور کر لیا، لیکن پھر بھی اس کا قد تو اس میں سے چھلکتا ہی ہے. کسی عورت نے اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیا، اپنی سکن کو میکسیمم کور کر لیا، پھر بھی اس کے ہاتھوں سے آپ کو اس کے رنگت کا احساس ہو ہی جاتا ہے. آپ کو ایک عورت کے جسم کا احساس بہرحال اس کے ابائے کے اندر، اس کی چادر کے اندر ہو ہی جاتا ہے. یہ چیز آتی ہے الا ما ظہر من میں، کہ جو خود بخود آٹومیٹک، اب جس کو انسان چھپا نہیں سکتا، بجائے صرف اس کس طرح چھپا سکتا ہے کہ پھر انسان اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کہہ دیا گیا الا ما ظہر من، جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں اس کو چھوڑ دو، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پردے کے احکامات دے دیے. اب آپ اور میں شروع کہاں سے کریں، کیا کریں؟ آپ کو سورہ آراف جب بتائی تھی اور لباس کا مقصد آیا تھا، تب آپ کو بتا دیا تھا کہ عورت کا ستر کیا ہے، عورت کا اورا کیا ہے. عورت کا اورا یہ ہے کہ عورت کا چہرہ صرف، اس کے دو ہاتھ اور دو پاؤں صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی پوری عورت اورا ہے. اورا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے، پوری عورت اورا ہے، وہ چھپا کر رکھی جائے گی. اور یہ جو عورت کا اورا ہے یہ کور ہوگا اسکالرس کے نزدیک، بعض اسکالرس کے نزدیک، کہ اس چیز کو وہ بیسیکلی اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہے، جس کی لسٹ ابھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور اس میں بھی درجے ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنا اور اورا کور کیسے ہوگا، ایسے نہیں کہ ایسے ہے دوپٹہ میرا اور میرا ہیئر لائن بھی نظر آ رہا ہے اور میرے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور جو میں نے کانوں میں پہنا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو میں نے گلے میں پینڈنٹ پہنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. ستر کور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ، ایک تو آپ کا دوپٹہ موٹا ہو، شفون کا دوپٹہ نہ ہو، آپ کا سلک کا دوپٹہ نہ ہو جو ہوا سے اڑ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر سلک کا دوپٹہ اگر پیچھے سے ہوا آتی ہے تو ایسا اڑتا ہے کہ باہر سے نکل کے پورا جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے آپ نے یہاں پن اپ بھی کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب میں دوپٹہ پن اپ کرتی تھی تو یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، سلک کا دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا اور وہ پنکھے چل رہے تھے، پتا چلا پتہ نہیں کس اینگل سے پیچھے ہوا بھری، وہ دوپٹہ سارا جو ہے وہ اتر کے اور ہاتھ میں دوپٹہ. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو کیا ہے مقصد؟ موٹا دوپٹہ ہو، ایسا دوپٹہ نہ ہو جس سے کہ آپ کا جسم چھلکے، جس سے کہ آپ کے بال چھلکیں. موٹے دوپٹے کو آپ باقاعدہ پکڑ کر پن اپ کریں گی. جب آپ نے پن اپ کر لیا اور آپ کی پوری فل آستینیں ہیں یہاں تک، اور آپ نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس سے آپ کی اینکلز نظر نہیں آ رہے، اینکل نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا اورا کور کر لیا. اور اورا کور کرنے کا مقصد بھی دیکھ لیں کیا ہے، تاکہ عورت کی سکن چھپی رہے. تو اگر آپ ابھی تک اس سٹیج پر نہیں تھے، تب آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ عمل پر آنا شروع کریں. اگر اب تک آپ میں سے کوئی اپنے اورا کو کور کرنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اب آپ پہلا سٹیپ یہ لے لیں کہ آپ اپنے اورا کو کور کرنا شروع کریں، میکسیمم سکن کو کور کر لیں، صرف آپ کا چہرہ کھلا رہ جائے اور اس کے بعد آپ کے دو ہاتھ کھلے رہ جائیں اور آپ کے دو پیر جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں آرام سے، باقی آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. ہم ارادہ ہو سکتا ہے ابھی دل میں آئے خیال، اچھا میں کروں، پھر ہم سوچیں اچھا ایسا کروں گی کہ حج پر جا رہی ہوں نا، حج سے آؤں گی تو پھر کر لوں گی. ڈیلے مت کریں، کیا پتا حج کرنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. اللہ سب کو جنہوں نے نیت کیا ان کو حج نصیب کروائے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو زندگیاں دے کہ ہم جو نیکی کے ارادے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ڈیلے مت کریں. اس لیے کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گی آپ کا پیشن فزل آؤٹ ہو جائے گا. آپ اپنے مزیدار فزی ڈرنک کو گلاس میں نکال کے ایک گھنٹے کے بعد پئیں اور باہر ہی اس کو چھوڑ دیں، تو کیا اس کا وہ ذائقہ ہوتا ہے جس وقت بوٹل سے نکالا جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے اس کا فلیور؟ وہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں رہتا، بلکہ پینے کا دل بھی نہیں چاہتا، اتنی عجیب سی میٹھی سی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے دل میں آئے ہوئے جذبات کو اس وقت روک لیا، تھام لیا، عمل میں نہیں لائے، تو آہستہ آہستہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ فزل آؤٹ کر جائیں گے. تو آپ نے کورنگ کرنی شروع کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. پہلی بات، آپ نے اپنے آپ کو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے. محرم رشتوں کے سامنے بھی انسان کی کورنگ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ایک سسر ہیں، اور ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ کے شوہر ہیں، کیا آپ ان تینوں کے سامنے ایک ہی طرح سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ تینوں آپ کے محرم ہیں، لیکن ان تینوں کے سامنے آپ کا آنے کا انداز مختلف ہوگا. آپ ان تینوں کو اپنی زینت دکھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے، سسر اور والد کے سامنے انسان بغیر دوپٹے کے نہیں آتا. تو پہلے تو ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ ہم اپنے لباس کا جو حصہ تھا، جس کو یہاں پر خمر بتایا گیا ہے، اس کو واپس لے کر آئیں. خمر کا ایک مقصد ہے. خمر کو آپ دوپٹہ کہہ لیں یا خمر کو آپ سکارف کہہ لیں، مقصد کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے چیسٹ کو ڈھانک لے، جو آپ کے سینے کو کور کر لے. اور عورت کے سینے کی خوبصورتی، یقیناً مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا مقصد کہ عورت اپنا خمر جو ہے وہ استعمال کرے. آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنا خمر نہیں بھی استعمال کرتی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے کم سے کم آپ کا سینہ کور ہونا چاہیے. بعض سکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے سسر اور والد کے سامنے بھی آپ کا یہ چیز کور ہونی چاہیے. ایمان کا لیول ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً اپنے کسی علم کی بیسس پر کہتے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے. لیکن فی الحال تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہم والد کے سامنے بھی اتنا احتیاط نہیں کر پاتے. تو کیا کریں؟ ہم اپنی غلطی مان لیں، جہاں کمی ہے اس کمی کو ایڈمٹ کر لیں، اور پھر میکسیمم ان جگہوں کے اوپر احتیاط کرنے کی کوشش کریں جہاں سے فتنہ پھیل سکتا ہے. تو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ کا اپنے اورا کو کور کرنے کا اینگل مختلف ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، یہ سب آپ کے محرم رشتے ہیں. تب آپ ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئیں، کیا مناسب لگتا ہے؟ یا آپ کی جوان بچیاں بغیر دوپٹے کے ان رشتوں کے سامنے آئیں؟ اور یہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم نامحرم کے سامنے پورا چھپ کر آ رہے ہیں، اور اپنے چاچا تایا کے سامنے جب ہم آئے تو ہم پورا ایکسپوز ہو کر آ گئے. اور آج کل بچیوں کی جو ڈریسنگ کرائی جاتی ہے وہ بھی نامناسب ہے. زیادہ تر بچیاں پینٹ شرٹس پہنتی ہیں. اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی پینٹ شرٹس پہننا، اور شرٹس بھی ایسی پہننا، ایسی ٹاپس پہننا جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں، جن کے اندر پوری باڈی نظر آ رہی ہو، فگر ہگنگ کپڑے پہننا، یہ بھی انسان کے عورت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ وہ عورت کرتی جس کا مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے. تو اپنی بچیوں کے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فطرت کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جب اورا کور کرنا ہے تو ان کے لیولز آپ دیکھ لیں، اپنا ایمان دیکھ لیں کہ آپ کس ایمان کے لیول پر ہیں. سب سے پہلا کام جو عورت کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر سارے سکول آف تھاٹس متفق ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ڈھانکیں کہ آپ کا صرف اور چہرہ اور ہاتھ اور پیر نظر آئیں. بس اس حلیے میں آپ آ جائیں سامنے تو ٹھیک ہے. اور بتا دیا گیا کہ چاہے تمہارا یہ جو خمر ہے، چاہے جو تمہارا سکارف ہے، تمہارا دوپٹہ ہے، یہ کسی بھی رنگ کا ہو. ابھی ہم کلر کی بات نہیں کر رہے کہ صرف بلیک ہو یا صرف وائٹ ہو یا صرف کریم کلر کا ہو، کیا ہو، ابھی کسی بھی کلر کا ہو، اورنج کلر کا ہو، ریڈ کلر کا ہو. خاص طور پہ بچیاں جو بیٹھی ہیں، ان کو جس کلر سے بھی اوڑھنا ہے وہ اپنے آپ کو اوڑھنا شروع کریں. ظاہری بات ہے انسان ساری زندگی اسی کلر کو نہیں اوڑھتا رہے گا. جو 16 سال کی عمر میں پنک کلر کا ابایا یا سکارف اوڑھنا شروع کیا، تو کیا 60 سال کی زندگی تک وہی کلر پہنتے رہیں گے؟ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر میچورٹی آتی ہے. تو جو جس سٹیج پر ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، جو جس لیول پر ہے وہ اس سے آگے آنے کی کوشش کرے. نیچرل پروگریشن جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، کبھی بھی کام آدھا پونا نہ کریں کہ ابھی تو میں نے اوڑا ہوا ہے مثال کے طور پر پورے کا پورا، پھر جب میں اپنی کزنس کے درمیان میں گئی جس میں میرے میل کزنس بھی ہیں اور سب خاندان والے اکٹھے ہیں، تو بس میرا دوپٹہ صرف جو ہے وہ یوں ہے بس، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے گیا نیچے گیا نیچے گیا اور پھر گر گیا. اس لیے کہ میں نے بھی تو ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی تو پینڈنٹ پہنا ہوا ہے، میں نے بھی تو چوکر پہنا ہوا ہے، سب کو دکھانا مجھے بھی تو ضروری ہے. انسان جو کام کرے کنسسٹینسی سے کرے. جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں نے نامحرم کے سامنے نہیں آنا اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، تو اللہ آپ کو استقامت دے گا. آپ اس پر جم جائیں، آدھا پونا عمل نہ کریں. جیسے آدھی ڈگری کام کی نہیں ہوتی، کوئی کہے کہ میں نے ایف اے کا بس پارٹ ون کلیئر کیا, پارٹ ٹو کلیئر نہیں کیا انٹرمیڈیٹ کا, تو کیا آپ اس کو انٹرمیڈیٹ کیا ہوا بندہ یا بچہ کہیں گے؟ اس نے انٹرمیڈیٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. آپ کچی ہانڈی ہو, آدھا گوشت پکا ہوا آدھا گوشت کچا, آپ کھا لیں گے؟ کچی ہانڈی تو آپ اور میں نہیں کھاتے. تو کور کریں اور پراپرلی کور کریں. جس طرح آدھی نماز قبول نہیں ہوتی, جس طرح آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا, اسی طرح آدھا پردہ بھی آپ کا اور میرا قبول نہیں ہوگا. تو آگے بڑھ کر جو جس لیول پر ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے, اور اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دیں. ایک سال کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں گی, چھ مہینے کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں. جو بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دینا چاہ رہی ہیں اس کو سمجھ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو ہے خمر جو ہے الا جویو بہن, اپنے بناؤ سنگھار کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں, کیا آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ گلوز جو ہیں وہ ہاتھوں میں پہن لو؟ آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں گلوز ہاتھوں میں پہن لو, یا آپ کہتی ہیں گلوز پہن لو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ گلوز پہن لو. ظاہری بات ہے وہ گلوز پاؤں میں تو نہیں پہنے گا. آپ کہتی ہیں ساکس, ساکس پاؤں میں پہن لو, یا اتنا کہنا کافی ہے ساکس پہن لو؟ اتنا بھی کافی ہے ساکس پہن لو. آپ کا بچہ ساکس ہاتھوں میں نہیں پہنے گا. اسی طرح سے جب عربز کے سامنے خمر کا ذکر آیا تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. جیسے آپ کی اور میرے لیے اس وقت ساکس اور گلوز کو سمجھنا آسان ہے, اسی طرح سے انہوں نے خمر کو فوراً سمجھ لیا, وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اپنے چیسٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عرب کی عورتیں اپنا سر کور کر کے اپنا خمر پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں, جیسے یوزلی جو آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی عورتیں وہ ڈالتی ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے پیچھے ڈال لو, بلکہ ان سے اپنے سینے کور کرو. ان کو اس چیز کا اظہار کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ زینت جو ہے, عورت کا جو سینہ ہے وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اگر آپ کو اور مجھے تیار ہونے کا شوق ہے تو بالکل تیار ہوں, اپنے محرم رشتوں کے سامنے تیار ہوں, اور سب سے زیادہ تیار ہوں جس کے سامنے وہ حق ہے آپ کے شوہر کا, اپنے شوہر کے سامنے خوب تیار ہوں. کیوں جا کے تیاری کر کر کے اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے اور پیاری لگ لگ کے نامحرم کے دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ جا کر اپنے شوہر کے دل پر بجلیاں گرائیں, اس کو خوش کریں, وہ بھی خوش ہوگا, اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نظر کی حفاظت کرے گا. تو پردے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں سنگھار کرنا چھوڑ دیں. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب پردہ کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ بالوں کو ڈائی کرنا ختم کر دیتی ہیں, اندر سے سفید بھک بال نکلتے ہیں. اب بیچارہ شوہر, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی بوڑھی بیوی کو دیکھتا رہے؟ بظاہر آپ بوڑھی نہیں ہو سکتے, آپ کے 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے, تو آپ بال ڈائی نہیں کریں گی؟ بعض عورتیں اپنی اور چیزوں کا صحت کا خیال نہیں رکھتی, بعض عورتیں اپنی فگر کا خیال نہیں رکھتی, کیونکہ اب پردہ کرنا شروع کر دیا, اب کس نے دیکھنا ہے؟ تو اب کون اپنی فگر کا خیال رکھے, کون جم جائے, کون ورک آؤٹ کرے, کون ایکسرسائز کرے, کون ڈائٹ پلان تیار کرے, اور کون ڈائٹ پلان کے مطابق اس کو استعمال کرے؟ تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں. تو بتا دیا گیا کہ نہیں, اپنا بناؤ سنگھار کرو, اور اپنا بناؤ سنگھار کر کے اپنے حسن کی جو اللہ نے دیا ہے اس کی بھی حفاظت کرو, اپنی زینت کو جائز جگہ استعمال کرو, اور اپنے شوہر کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اپنے جو بھی آپ نے فیشن کرنے وہ فیشن کریں, اپنے فیشن کو اپنے فیتھ کے پیچھے چلائیں, ایمان کے پیچھے چلائیں, اپنے ایمان کو فیشن کے پیچھے نہ چلانے کی کوشش کریں. تو آگے بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو, وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول کی عورتیں. میل جول کی عورتوں میں اپنی فرینڈز بھی آ جاتی ہیں, اور آپ کی میل جول کی عورتوں میں وہ بھی آ سکتی ہیں جو آپ کی ویکس کرنے والی عورت آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی اتنا ضرور ٹرین کر دیں کہ وہ آپ کے گھر سے جا کر کہیں اور جا کر کہیں آپ کے جسم کے تبصرے جو ہے وہ دوسروں کا سامنے نہ کرتی ہو, اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور ویکسنگ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو بھی سمجھ جائیں کہ جیسے عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا چہرہ, اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر, عورت کا سطر عورت کے سامنے بھی ایک ہے. عورت کے سطر دو طرح سے ہیں, عورت کا سطر مرد سے, عورت کا سطر عورت سے. جو عورت کا اورا عورت سے ہے وہ نیول ٹو نی ہے, وہی جو مردوں کا ہے نیول ٹو نی. تو اگر ویکسنگ کرانی ہے تو پوری لیگس کی ویکسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی عورت سے, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی عورت کے سامنے بھی اپنا اتنا گھٹنے سے اوپر کا پورشن, تھائیز کا پورشن نہیں کھول سکتے. کہاں کہ آپ انڈر لیگس جو ہیں وہ عورتوں سے ویکس کروائیں, بالکل اجازت نہیں ہے. آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاؤں سے لے کر اپنے نی تک کی ویکسنگ جو ہے وہ آپ پارلر سے کرائیں یا ویکسنگ والی عورت سے کروائیں. اس کے بعد اوپر کا پورشن آپ کو خود کرنا ہے, آپ کسی دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتے. اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ گائناکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں تو وہاں آپ کو اجازت ہے, وہاں آپ اس پورشن کو کھول سکتی ہیں, ورنہ ویکسنگ والی عورت کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے لونڈی غلام, وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں, اور یہ آج کل تقریباً میرا خیال ہے 8 سے 9 سال تک کے بچے بس ہوتے ہیں. 9 سال تک کے بعد کے بچے جو ہیں وہ پھر سب باتوں کو سمجھتے ہیں, تو ذرا احتیاط رکھیں ایسے بچوں کے سامنے بھی. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا حجاب والی عورت کے حلیے میں اور اس کے بیہیویئر میں فرق نہ ہو. جیسے وہ اپنے حلیے کی حفاظت کر رہی ہے, ایسے ہی اپنے بیہیویئر کی بھی حفاظت کرے. اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ان آوازوں کو بھی ڈھانک لے جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے. اس لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی ہیل پہن کر چلیں حجاب پہن کر جس میں سے ٹک 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 آواز آتی رہے, بلا وجہ نظر اٹھ جاتی. آپ دیکھیں ہم عورتوں کی ایسی آواز پر ایک دم سے نظر مڑتی ہے تو مردوں کو اور اٹریکشن محسوس ہوتی ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ مجبوری ہے کبھی ایسی جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں آپ ابایا اتاریں گی, جہاں پہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ سیگریگیشن ملے گا, مجبوری میں آپ کو پہننی پڑ رہی ہے تو چلیے پہن لیجئے, لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ایک طرح سے آپ کی زینت کا حصہ ہے. اور عورت جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ عورت پردہ کر کے بھی, 7 پردے کر کے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی ادائیں دکھا دکھا کے. تو پردہ کرنے سے ساتھ بھی بیہیویئر کا بھی احساس رکھنے کا یہاں پر بتا دیا گیا. حجاب حیا کا ایک سسٹم پورا دیتا ہے. صرف ایک چیز اوڑھ نہیں لینی اپنے اوپر, بلکہ اپنے کردار کے اوپر اس کی جھلک لے کر آنی ہے. باڈی لینگویج کے اندر پتا چلے کہ یہ عورت حیا والی ہے. ایسا سکارف نہ ہو کہ وہ سکارف بھی فگر ہگنگ ہے, وہ سکارف بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے, مقصد ختم ہو گیا. اگر جسم سے چپکا ہوا سکارف اور جسم سے چپکی ہوئی چادر اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا جو ہے آپ نے ابایا پہنا ہوا ہے, ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ کام مل کر ہی ہو سکتا ہے. اب تک غلطی ہوئی تھی, سب توبہ کر لو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو مجھے اور آپ کو حیا کا نظام مل جل کر قائم کرنا ہے. عورتیں بھی آپس میں مل جل کر اس نظام کو قائم کریں گی, مرد بھی آپس میں گھر کی عورتوں سے مل جل کر اس نظام کو, اس سسٹم کو قائم کریں گے تاکہ فلاح آ جائے. تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں اور تمہارے لونڈی یا غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اول علیم ہے. بتا دیا گیا کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دو, یہ پسندیدہ ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا, دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے مؤثر چیز کوئی اور اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. تو اپنی اولاد کے نکاح جتنی جلدی ہو سکے کرا دیں. دیکھیں بعض بچوں کے اندر ارجنس زیادہ ہوتی ہے, یہ ہر ایک پر رول اپلائی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کے 4 بچے ہوں, 4 میں سے 3 بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں پڑھنے کے لیے, اپنا کریئر آگے اپنانے کے لیے بہت پڑھنے کے شوقین ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیے. ایک بچہ آپ کا ہو سکتا ہے پڑھنے کا اتنا شوقین نہ ہو لیکن اس کو شادی کا بہت شوق ہو, اور ہو وہ سب سے چھوٹا مثال کے طور پہ. اب اس کی عمر ہو گئی ہے 21 سال 22 سال 23 سال, ہے 23 سال کا بیٹا, اس سے پہلے بہنیں بھی موجود ہیں. اب بیٹے کو شوق آ رہا ہے کہ مجھے تو دلہن چاہیے, مجھے تو لا کے دیں. تو اما کیا کہیں, نہیں پہلے سب بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں گی پھر تمہاری باری آئے گی. ایسا نہ کریں. وہ 3 اگر اپنے اس میں پڑھنے میں مصروف ہیں اور اگر ابھی ان کا رجحان اس طرف نہیں بھی آ رہا, ویسے تو پسندیدہ یہی ہے کہ جتنی جلدی نکاح کرا دیے جائیں, اور آج کل کے فتنے کے دور میں تو جتنی ارلی ہو جائے. لیکن مثال کے طور پہ جو بیٹا آپ سے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اما میرے لیے دلہن ڈھونڈ کر لاؤ, اب فوراً اس کی دلہن ڈھونڈ کر لائیں, اب ڈیلے نہ کریں. اس لیے کہ آپ اگر ڈیلے کریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ ڈائیورٹ ہو جائے, غلط ڈائریکشن میں نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتا دی کہ جو بے نکاح ہیں ان کا جلدی نکاح کرا دو. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی کا سپاؤس نہیں ہے, اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو اس کو بد نظری کی اجازت نہیں ہے، اپنی عفت ماں بھی اختیار کریں. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ہم نے سلیوری کے بارے میں پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر، یہاں پر اس قانون کو بتا دیا گیا کہ جس پر ہم نے بات کی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے دے دیا تھا مکاتبت کا. تو یہاں پر قانون مکاتبت آ رہا ہے. تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی کانٹریکٹ کر لو، اور کچھ ان سے جو لے دے کر اس کانٹریکٹ کے مطابق اس کے بعد ان کو آزاد کر دو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے جو دو جو تم نے ان کو دیا، جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اسلام کا مزاج غلامی کو لیکویڈیٹ کرنا تھا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی آزادی تم سے خرید لیں. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر کباہ گری پر مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک امیزنگ سوشل ریفارمز دیے ہیں. جب زنا کے لیے معاشرے کو پاک کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل کو کور کر لیا. قرآن جو سسٹم دیتا ہے اس میں ہر اینگل کور ہو جاتا ہے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان سسٹمز کو ان کی پریکٹیکلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی کھل کر سامنے آئے. پروسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ ان کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس کے جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، ہر معاملہ ڈسکس کیا ہے. جن عورتوں کو مجبور کر کے پیشہ کرایا جائے ان عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمدردی کر رہے ہیں اور بتا دیا کہ تم ایسا نہ کرو. اللہ پوچھے گا ان مردوں سے جو عورتوں سے زبردستی یہ پروفیشن جو ہے اس کو کروائیں گے، جنہوں نے یہ کام کروایا. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پروسٹیٹیوشن ہے، اور پروسٹیٹیوشن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات یہ دیے ہیں کہ ان کو کوئی مجبور نہیں کرے گا. مختلف طریقے سے بچیوں کو کڈنیپ کر کے ایک مختلف طریقے سے بچیوں کو اس کام میں لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے شریف گھرانے کے لوگ اپنے گھروں کے فنکشنز کے اوپر ان بچیوں کو، ان عورتوں کو بلاتے ہیں، اور جو عورتیں آ کر ناچیں وہ تو پروسٹیٹیوٹس، وہ تو معاشرے کا وہ حصہ جو کہ ناسور ہے، اور جو اپنے گھر میں ان کو نچوائے وہ شریف خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ اس کام کے اندر آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں. اللہ دیکھ رہا ہے کس کے اندر شرافت زیادہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اب ایک پیرابل آ رہا ہے. سورہ نور میں آپ کو اب ایک ساتھ دو تین پیرابلز ایسے ملیں گے جو بہت ہی خوبصورت تماثیل ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا حکمت بھرا میسج دیا ہے. یہاں جو پیرابل آ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے مل جل کر اللہ کے نور کو آگے پروموٹ کرو، مل جل کر اللہ کے نور کو پھیلاؤ. اور اللہ کا نور کیا ہے؟ شریعت. مل جل کر شریعت کو قائم کرو. مل جل کر ہی پردہ قائم ہو سکتا ہے. مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، پلس اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پھر سیگریگیشن کو قائم کریں. مل جل کر یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت سے کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. نور ان علی نور. بتا دیا گیا کہ ایسا انسان جس کا دل پاک، جس کی فطرت سلیم، اور جس کا دل اللہ کی محبت میں سرشار، وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے. اور جب اس معرفت والے دل کو وحی کا علم ملتا ہے تو یہ وحی کا علم ملنے کے بعد اس کا دل کا چراغ اور روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر اور نور آ جاتا ہے، اور یہ نور اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ نور ان علی نور. یہ جب اندر فطرت کا نور اور وحی کا نور مل جاتا ہے تو انسان عمل کی بہترین تصویر بن جاتا ہے. آپ میں سے جن جن کے دلوں کے اندر سلیم الفطرت ہونا موجود ہے, اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جل رہا ہے, جب قرآن وحی کی شکل میں اس پر برسے گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عمل کی صورت میں نور علی نور کی کیفیت طاری ہو جائے گی. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے, وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے, اقامت نماز, ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی. اور کیا کرتے ہیں؟ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. بتا دیا کہ جو دین میں آنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مسجدوں میں صرف وہ لوگ جائیں جو فارغ ہوں, بلکہ مسجدوں میں ینگ یوتھ کو بھی جانے کی ضرورت ہے, بزی لوگوں کو بھی مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے, جو پڑھائی میں مصروف ہیں ان کو بھی مسجدوں میں جانے کی ضرورت ہے. باجماعت نماز ہر بالغ مرد کے اوپر فرض ہے. تو انرجیٹک مسلمان, ینگ مسلمان, یہ بھی جا کر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی ذمہ داری ادا کریں. اور مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے, اپنے بیٹوں کو بچپن سے ہی ان کو باجماعت نماز کا عادی بنائیں. اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ 60 سال کے بعد کرنے کا کام نہیں ہے, ریٹائرمنٹ لائف کے اندر کرنے کا کام نہیں ہے کہ جب کچھ بچے ہی نہ تو پھر ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے. یہ اپنی زندگی کے اندر انرجیٹک لوگوں کے کرنے کا کام ہے. اسلام کے اندر یاد رکھیں, نہ ترک دنیا ہے, نہ دنیا کو ترک کر دینا ہے, نہ غرق دنیا ہے, نہ دنیا ہی کا ہو کے رہ جانا ہے. اسلام کے اندر بیلنس ہے ان دونوں چیزوں کا. ہم نے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہم نے بیلنس مانگا ہے, وہ بیلنس جو مجھے اور آپ کو ہمارے روح اور جسم کے تقاضوں کو بیلنس کرنا سکھا دے. جسم کو جسم کا حق دے دیں, روح کو روح کا حق دے دیں, ورنہ اگر صرف جسم کو جسم کا حق دیتے رہے تو دنیا پرست بن جائیں گے, دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا ہی اچھی لگے گی, دنیا ہی سمیٹیں گے اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں گے اور روح کو نگلیکٹ کر دیں گے. اور صرف روح کی پرواہ کی, جسم کو نگلیکٹ کیا, تو مناسٹریز میں جا کر بیٹھ جائیں گے, راہب بن جائیں گے, صوفیزم ہمارے اندر آ جائے گا, ہم اچھا نہیں پہنیں گے, اچھا نہیں کھائیں گے, اچھا نہیں اوڑھیں گے, انجوائے نہیں کریں گے, حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیں گے. بیلنس آؤٹ ہو گیا. ہمیں کون سکھائے گا بیلنس؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہ بیلنس. اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو بیلنسڈ ہے, درمیانہ ہے, جس میں روح کو روح کا حق دیا جائے, جسم کو جسم کا حق دیا جائے, جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر استعمال ہم کر سکیں. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے پورا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی, واللہ سریع الحساب. اس کی مثال کیسی ہے؟ یہ ہے وہ دنیا پرست انسان جو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اور یہ سمجھتا رہا ساری زندگی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, میں گناہ کروں گا اللہ بخش دے گا, میں اتنا گناہ گار ہوں پھر بھی اللہ نے میری زندگی میں اتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ مجھے پسند کرتا ہے. وہ اسی خوش فہمی کا شکار رہا, اسی خوش فہمی میں اس کو موت آ گئی, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا ہوا؟ جب آنکھ کھلی تو اللہ کے سامنے روزے محشر کھڑا تھا, تب اللہ نے اس کے اعمال کی حقیقت اس کو بتا دی کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کیا, جو کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا, اور دنیا تو ختم ہو گئی, اب تو نہ ختم ہونے والا صبر اس کو کرنا ہوگا. ایسے شخص کی مثال بتا دی گئی. یہ جو یہاں پر بات آئی تھی پیچھے مومن کی مثال, فی بیوت ان اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, کہ اللہ کے گھروں کے اندر نام بلند کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ فرشتے آسمان سے جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ, وہ گھر, وہ مسجدیں, وہ پورشنز, یا وہ سمجھ لیں جگہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم یہاں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اللہ کے بندے راتوں میں مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں آسمان سے جیسے مجھے اور آپ کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ کہ انہوں نے جن گھروں کو دیکھا تھا کہ جو اللہ کی عبادت سے منور تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کفر سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اور ایمان کی روشنی کو اپنے دل میں پیدا کر سکیں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے، ابھی تیسری مثال، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. انتہائی بلیغ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک اور دے دی، وہ انسان جو دنیا میں یہ سمجھتا رہا کہ میں تو صرف اور صرف اپنی مرضی کر سکتا ہوں، جیسے کہ کٹر دشمن اسلام نے کیا، ابو جہل نے جیسا کیا، ایک تاریکی اس کے بعد ایک اور تاریکی، اس کے بعد عمل کی تاریکی، اس کے بعد عمل کی تاریکی، اور اس کو اللہ کا نور مل ہی نہ سکا. فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہم نہیں جانتے کہ کون سی مخلوق اللہ کی کیسے تسبیح کرتی ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. یعنی بتا دیا گیا، مل جل کر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو، کائنات کو اکٹھا کیا ہے، کائنات مل جل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر معاشرے کی اصلاح کا کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے تو بھی مجھے اور آپ کو مل جل کر اپلفٹ کرنی ہوگی اس معاشرے کی، لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور لائک مائنڈڈ لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ قرآن کے شیڈ میں، قرآن کی امبریلا کے انڈر، قرآن کے کورسز میں، قرآن کی کلاسز میں لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی ان کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، واللہ خالق کل دابۃ مما، اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر، کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، تو کیا ہم بھی اللہ کی آیات سن کر عمل نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے. اللہ نے تو صاف صاف نشانیاں آپ کی اور میرے ارد گرد پھیلا دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر. اب رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول کی بات پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. ہم بھی سوچ لیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو کیا ایسا تو نہیں کہ عبادت کے ساتھ نافرمانی بھی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جائے نماز کے ساتھ ہی ہمارا دوپٹہ بھی لپٹ جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جائے نماز پر ہمارا رخ کچھ اور ہوتا ہے، درس میں ہم کسی اور شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور پارٹی میں ہم کسی اور شکل و صورت کے ہوتے ہیں؟ مومن ہر جگہ پر ایک ہی جیسا رہتا ہے. آپ کو اور مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اکٹھے رہو؟ اپنی جیسی خواتین جب ملیں گی تو ہم یقیناً اپنی گیدرنگز کے اندر پھر اپنا بناؤ سنگار ایک دوسرے کو بھی دکھا سکتے ہیں. جب اپنی جیسی خواتین ہمیں ملیں گی لائک مائنڈڈ، تو پتہ چلے گا کہ جیسی سٹرگل اپنی فیملی میں میں کر رہی ہوں، ایسی ہی سٹرگل اور بھی لڑکیاں، اور بھی خواتین اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں کر رہی ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف اپنے اوپر سمپتیز نہیں ہوں گی، بلکہ پھر ہمیں ہمارے اندر اسٹرینتھ آئے گی، انرجی آئے گی. اسی لیے اللہ نے کہا مل جل کر معاشرہ بنتا ہے، مل جل کر لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہم عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے سے آگے نکلیں، آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے. آپ کو یاد ہوگی سورہ نحل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ حسنہ، آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو دین دے دیا ہے, یہاں بات بتا دی گئی کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ ہرگز مومن نہیں ہے. آپ اور میں ایک دوسرے کو اس راہ پر بلائیں, انوائٹ کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیں اور ہمت بندھائیں, آہستہ آہستہ سب آگے بڑھیں گے. کوئی اپنے آپ سے یہ عزیم نہ کرے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتی, کوئی اپنے آپ کو یہ مت سمجھائے میرے خاندان میں یہ پاسبل نہیں ہے, کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھائے کہ میرے شوہر اس کی اجازت نہیں دیں گے. قیامت کے دن یہی شوہر جو ہیں یہ آپ سے اور مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے, جن کی محبتوں کے اندر عورتیں اور بیویاں دنیا کے اندر اللہ کی نافرمان بن جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہے, میرے شوہر کو حجاب پسند نہیں ہے, میرے شوہر کو چادر اور عبایا پسند نہیں ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا جب آپ اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے؟ اس وقت کیا آپ کے شوہر آ کر اللہ کے سامنے کہیں گے اے میرے اللہ اس نے میری خاطر یہ کیا تھا, اس کی جگہ مجھے جہنم میں ڈال دے؟ کسی کے شوہر یہ نہیں کہیں گے. شوہر تو دور کی بات, ماں تک یہ بات نہیں کرے گی. وہ ماں جو دنیا میں اپنی جان دے سکتی اپنی اولاد کے لیے, قیامت کے دن وہ کہے گی اللہ یہ میری اولاد ہے, میں نے اس کو سمجھایا, اس نے نہیں مانا, اس کی جگہ میری جگہ تو اس کو ڈال دے جہنم میں. ماں کہے گی تو شوہر تو پھر بڑی دور کی بات ہے. ماں جیسی ہستی کہے گی. وہ جو ایکسپیریمنٹ کیا ایک مرتبہ کچھ سائنٹسٹ نے, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک بندریا کو ایک کیج میں بند کر دیا اور اس کو اس کے بچے کے ساتھ بند کیا. انہوں نے دیکھا کہ بندریا اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے, سلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے, ہر طرح سے اس کے لیے کیئرنگ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کیج کو ہیٹ دینا شروع کی. جب انہوں نے اس کیج کو ہیٹ دینا شروع کی تو بندریا نے کیا کیا کہ فوراً اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے, اور پنجرے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئی. انہوں نے اور زیادہ ہیٹ دی, بندریا اور پریشان ہونے لگ گئی, اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا کہ میں کیا کروں, کیسے بچوں خود بھی اور اس کو بچاؤں. ہیٹ اور بڑھائی انہوں نے. جب انہوں نے ہیٹ اور بڑھائی تو اس بندریا نے کیا کیا, وہ اپنا بچہ اس کیج کی زمین پر رکھ کر خود اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. اس وقت اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی. یہی وقت ہوگا جو قیامت کا وقت ہوگا. ایسے ہی عورت ماں اپنے بچے کو جہنم میں اپنی جگہ ڈلوا دینا چاہے گی. تو ہم کسی انسان کی فرما برداری میں رب کی نافرمانی نہ کریں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا, یا شک میں پڑ گئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ یہ خوف ہے ہمیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مشکل شریعت دی ہے, اللہ نے ایڈریس کیا ہے. سوچ لو تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ تم پر ظلم کرے گا, کیا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یہ سوچو اے عورتوں, یہ جو تمہیں قوانین دیے جا رہے ہیں یہ تمہاری پروٹیکشن کے قوانین ہیں. جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ جب انسان اپنی ویلیو کو لوگوں کی نظر سے رکھتا ہے, جب انسان لوگوں کی نظروں میں اپروول چاہتا ہے, تو اس کی اہمیت آلو پیاز کی اہمیت سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور جب رب کی نظر سے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اللہ نے عورت کو اس کا حق رکھا ہے کہ عورت پردہ کرے تاکہ اس کی حفاظت ہو, اس کی ڈگنیٹی قائم رہے, لوگ اس کی عزت کریں. معاشرے کی اسلام میں عورت کا بڑا کردار ہے. آج اگر کہیں پر بھی کوئی بچی ریپ ہو جاتی ہے, اس کے اندر کہیں میرا اور آپ کا قصور تو نہیں ہے؟ میں اور آپ دیکھ لیں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا 5 فٹ کا جسم کہیں دوسرے مرد کے جذبات کو بڑھانے کے لیے, اس کی اینیمل انسٹنکٹ کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ تو نہیں ادا کر رہا. پتہ چلا اس نے مجھ پر آپ پر تو اپنا ہاتھ صاف نہیں کیا, جو اس کے ہاتھ میں آئی اس سے اس نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا, چاہے وہ آپ کی میٹ تھی یا آپ کی میٹ کی بیٹی تھی. تو پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے اس مرد کے جذبات کو بھڑکانے میں اپنے حسن سے حصہ ڈالا تھا, کہیں میری اور آپ کی پکڑ نہ ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود لوگ ہیں. ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں. وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وَاللہ سے ڈریں, اس کی نافرمانی سے بچیں, یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں, اور تم پر جس کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم. یہ پردہ کس طرح نافذ ہوگا یہ آپ کو اور مجھے سنت بتاتی ہے. مدینے کے معاشرے میں یہ احکامات آنے کے بعد ان کی امپلیکیشن کیسے سامنے آئی یہ مجھے اور آپ کو سنت بتاتی ہے. عورتیں پردہ کرتی تھیں ساتھ ساتھ کاروبار کرتی تھیں. عورتیں بے حد پردہ کرنے کے بعد کانفیڈنٹ تھیں, ان کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑ گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں جس عورت کے اوپر پردہ ہے شاید اس کی عقل بھی بالکل بے عقل ہے, وہ عقل سے خالی ہے, اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی, اس کے پاس جو ہے وہ کسی طرح کا کریئر اپنانے کی اپرچونٹی نہیں ہوگی. غلط فہمی, جو پردہ کرتی ہیں وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہیں, ان کی عقلوں پر پردہ نہیں پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں پردہ کر کے پڑھا بھی کرتی تھیں اور پڑھایا بھی کرتی تھیں. آج اسی کمبینیشن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. آج کی پڑھی لکھی عورت پردہ کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتی ہے, حالانکہ یہی چیز اس کو ایلیویٹ کرنے والی ہے اللہ کی نظر میں. لیکن ہم کیا کریں اپنے دلوں کا, اپنی خواہشات کا اور اپنی نظروں کا کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے ویلیو کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے حساب سے جج کرتے ہیں. کس انسان کو میں اچھی لگوں گی, کتنے انسانوں کو اچھی لگوں گی, کس طرح کے لوگ میری تعریف کریں گے. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے, ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. تو کیوں نہ میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں. میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو کتنوں کی آسانی ہو جائے گی. ہم میں سے ایک ایک عورت اپنے اپنے خاندان میں وہ بارش کا پہلا قطرہ بن سکتی ہے. آپ اور میں اپنی بچیوں کو کیوں نہ وہ سسٹم دے کے جائیں. کیا پتہ میں اپنے خاندان میں سیگریگیشن کا وہ نظام نہ دیکھ سکوں, لیکن میری اگلی نسل انشاءاللہ میری بچیوں کو وہ موقع مل جائے کہ اس سیگریگیشن کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی زینت بھی کر سکیں, لڑکیوں میں انجوائے بھی کر سکیں, اور اپنی حفاظت عزت کی بھی کر سکیں, اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کر سکیں. تو کس کا خوف رکھیں؟ اللہ کا خوف رکھیں. اللہ آپ کے خوف کی حالت کو بدل دے گا. لوگوں کا خوف مت رکھیں. لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو ہی آج عورت پردہ نہیں کرتی, لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہی تو آج ہم سیگریگیشن نہیں کرتے گھروں کے اندر. کہہ دیا گیا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تمہاری حالت خوف کو امن میں بدل دے, بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اسٹرینتھ چاہیے کام کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے. تو کیا کرو, کیسے تمہیں ہمت ملے گی؟ نماز قائم کرو, زکات دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اتنی کھلی آیات ہیں, آپ بتائیں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کو نہ مانو. بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں جب پردے کے احکامات ہیں انہی آیات کے آگے پیچھے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے. دیکھو رسول اللہ نے اس کو اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے معاشرے میں کیسے امپلیمنٹ کرایا. امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام, تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں, تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی کے تین اوقات یہاں بتا دیے کہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کا وقت جو ہے وہ تین اوقات کے اندر اجازت لے کر جانے کا ہے. شوہر بیوی کے کمروں میں ان کے اپنے بچے بھی اجازت کے بغیر نہ جائیں. یہ کہیں سے محبت کا اور اٹیچمنٹ کا لیول نہیں ہے. دین کے جو اصول ہیں, دین کے جو قوانین ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھا دو. اور وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے, اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. یہ جو اجازت کا قانون ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا قانون استئذان، اسی کا ایکسٹینشن ہے اسکالرز کے مطابق، کہ گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے. پہلے بتایا گیا تھا معاشرتی لیول پر، معاشرے کے لیول پر کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، دندناتے ہوئے دروازہ کھول کے اندر داخل نہ ہو جاؤ. ایسے مت کہو دروازہ کھول کے سیدھے اندر مین ڈور سے ہیلو ہیئر آئی ایم، ایسا نہ کرو، بلکہ دروازہ نوک کرو، اجازت لو، پھر جاؤ. اسی قانون کی یہاں ایکسٹینشن دی گئی ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے لوگوں کو بھی ڈسپلن کیا جا رہا ہے. میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، تو بتا دیا گیا کہ جس وقت میاں بیوی جو ہیں ان تین اوقات میں ہوں اکیلے، تو بچے جو ہیں وہ نوک کیے بغیر اندر نہ آئیں. یہ کہیں سے بھی محبت کی علامت نہیں ہے. انسان دوپہر میں اکثر آپ دیکھیں مرد جو ہیں وہ اپنا کرتا اتار دیتے ہیں، ایسے اوقات جس میں عورتیں اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں، تو بچے نوک کریں اور پھر آئیں تاکہ دونوں میں سے کسی کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو. ماں باپ کے کمرے میں جانے کے آداب قرآن نے سکھا دیے ہیں. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تو بتا دیا گیا یہاں پر پردے کے احکامات کے اندر ہی ایک اور حکم دے دیا گیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ بتایا گیا کہ اے عورتوں، اگر تم میں سے کوئی اس عمر کے حصے میں پہنچ جائے کہ جس کو لگتا ہے کہ نہ اس کو زینت کا شوق ہے، نہ اس کو یہ شوق ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، نہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر دیوار پر لگے ہوئے آئینے کے اندر جا کر اپنا چہرہ دیکھتی ہے، نہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنا نوک پلک درست کرتی ہے، تو وہ اپنی چادر اتار کر رکھ سکتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ پردے کے ٹاپک کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ لک کانشیس نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی اس میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اللہ نے احکامات کو ہلکا کیا ہے. ہم ان آیات کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور جو عورتیں روٹین میں اپنے آپ کو بس 30 کا کہنا پسند کرتی ہیں، ایسے میں فوراً کہتی ہیں میں اسی عمر میں آ گئی ہوں بس، اب ہوتی شاید 50 سال کی ہیں، دل ہوتا ہے جوان 20 سال والا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں وہی امنگیں، وہی جذبات ہیں جو ایک 20 سال کی 30 سال کی جوان عورت کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ پر یہ حکم لاگو نہیں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ ایسی عورت پر حکم لاگو آتا ہے جس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہوں، جس کو دیکھ کر کرائیت آتی ہو، جتنی بوڑھی، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چاہے تو وہ اپنی بڑی چادروں کا استعمال کر لیں یا اس کو اتار کر رکھ دیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جسم بہت بوڑھا ہو چکا ہو، دل جوان نہ ہو، حال حلیہ بھی اس کا جو ہے وہ بوڑھوں والا ہی ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، پھر بھی بہتر یہی ہے جب ساری زندگی چادر اوڑھی تو عمر کے اس حصے میں بھی چادر اوڑھی رہیں، تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور آپ دیکھیں جب خاندان کی بڑی عورتیں چادریں اوڑھتی ہیں تو ینگ بچیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے، جب مائیں چادریں اوڑھتی ہیں تو بیٹیوں کو بھی موقع مل جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ ماں جو ہے 50-60 سال کی اور وہ کہہ دے کہ میں تو اس کیٹیگری میں آگے چادر نہیں پہنتی، اور بیٹی سے توقع رکھے کہ بیٹی پہنے گی. اللہ نہ کرے ہم ان ماؤں میں شامل ہوں جو مائیں اپنی بیٹیوں کے سروں سے خود دوپٹے اور سکارف اور چادریں کھینچتی ہیں کہ ابھی تو تمہارے رشتے بھی نہیں آئے، ابھی تم ان چیزوں میں کہاں پڑ گئی. ایک سے ایک بات ہے نا ڈسکس کرنے کے لیے، تو لیکن وقت اور موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زیادہ عمر میں بھی اگر وہ چادر پہنی رہیں تو ان کی حیاداری کی علامت ہے، اگلی نسل کو ہمت ہوگی، بہتری ہوگی. خاندان کی بڑی عورتیں عمل کریں گی تو چھوٹوں کو ہمت آ جائے گی. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اب کچھ ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ. آج کی دنیا بہت تیز ہے. کسی نے اس سے مطلب کیا لیا؟ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. انہوں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ، تو آپ سیگریگیشن کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم چاہو تو مکس گیدرنگ کر لو، چاہو تو جو ہو سیگریگیشن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہاں مراد کیا ہے کہ کیونکہ آج کل کی دنیا جیسے آپ دیکھیں بڑی تیز ہو گئی ہے، ہسل اینڈ بسل ہے، فاسٹ سپیڈ ہے، بچوں کو سکول جانا ہے، بچوں کو ٹیوشن جانا ہے، ہسبینڈ کو آفس جانا ہے، ہسبینڈ کو کاروبار سنبھالنا ہے، سب اپنے اپنے ٹائم پر کھا پی سکتے ہیں. اسلام نے ریلیکس رکھا ہے اس سچویشن کو. مل جل کر کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نامحرم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب مل جل کر کھائیں، بلکہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہوگی. مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے اوقات میں کھایا جا سکتا ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. آداب بتا دیے کہ جو گھر میں داخل ہوگا وہ سلام کرے گا. آپ باہر سے آ رہی ہیں، آپ سلام کریں گی. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. آپ باہر سے آئیں، چاہے سامنے نوکر ہو چاہے سامنے بچے ہوں، آپ سلام میں پہل کریں. سلام کے میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اصول بتا دیا گیا قرآن کے اندر کہ جو باہر سے گھر میں داخل ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا. اب کچھ اجتماعی کاموں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے. یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اسلام کے کاموں میں اپنے ذاتی کام کو پریفرنس نہ دی جائے. اگر آپ کسی اسلام کے کام میں والنٹیرلی کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں اپنے ذاتی کام کو پریفرنس فوقیت نہ دیں. اگر یہ کیا تو یہ آپ کی نگلیکٹ ہوگی. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. اس فیئر کو بھی دور کیا کہ رسول کی بات مان کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ مشکل تنگ ہو رہی ہے تو یہ بالکل شیطان کا ٹریپ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. رسول کی اطاعت کر کے تم بلکہ مشکل سے نکل آؤ گے، تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، مجھ سے اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے دل میں جو جذبات ہیں، تمہارے جو خیالات ہیں، تمہاری جو ہمتیں ہیں، تم جو قربانیاں دے رہی ہو، یاد رکھو اللہ جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ میرا اور آپ کا حساب لے، ہم اپنا حساب خود لے لیں. حاسبو قبل ان تحاسبو. سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان مکی سورت ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈرڈ، معیار، کسوٹی، کرائیٹیرین. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کا فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اس کو جج بناؤ اپنا. اپنی اصلاح وہی کرے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو اس کتاب کے آگے جھک جائے گا، جو غلطی سن کر اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا بلکہ سوری بولے گا، اور اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا. اس صورت کے اندر آپ کو انذار عام ملے گا اور خوشخبری خاص ملے گی. یعنی انذار وارننگ سب کے لیے ہے، اور خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کو جج بنائیں، اللہ رسول سے بہتر جج کون ہو سکتا ہے. بابرکت. بابرکت کا مطلب ہوتا ہے مبارک، فائدہ مند، خوشی دینے والا، اور وہ جس سے مقصد پورا ہو جائے. نہایت متبرک ہے وہ جس نے. اللہ ہی مجھے اور آپ کو ہمارے مقاصد میں کامیاب کر سکتا ہے. اللہ کا نام ہی ہمارے کاموں کے اندر برکت ڈال سکتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اللہ کے قوانین کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں فائدے آ سکتے ہیں، اور اللہ کی شریعت ہی مجھے اور آپ کو خوشی دینے والی ہے. اصل میں وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. فقدرہ تقدیرہ. ہمارا بھی رزق، ہماری بھی زندگی، ہمارا بھی موت، ہمارا خاندان، سب اللہ نے فکس کر دیے ہیں. یہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اسکالرز کے مطابق توحید کا تصور ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو یہ آیت نمبر 2 یاد کروا دیں، اس لیے کہ اس میں توحید کا کانسیپٹ بہت گاڑا ہے. یاد رکھیں، جو بھی دنیا مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میرے والدین کون ہوں گے، میری شادی کہاں ہوگی، میری اولاد کتنی ہوگی، لیکن آخرت بنانا یا بگاڑنا میرے ہاتھ میں ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگتے تھے. اگر تمہارے اوپر بھی دین پر عمل کرنے میں الزامات لگیں گے تو لوگوں کا خوف مت رکھنا، صرف اللہ کا خوف رکھو. اور یاد رکھو کہ لوگ تمہاری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، نہ دنیا کی نہ روز محشر کی. وہ اللہ ہوگا جو تمہاری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، مسائل حل کرے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا، اور آخرت میں بھی روز محشر تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو بابرکت وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. مگر لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی گستاخی پر ان کو مہلت دیے جاتا ہے، ان کو پکڑ نہیں لیتا. اور یہاں پر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور اس نے ان کو تورات ہی کا ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ سکھا دیا ہے، اور یہ اسی کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے، یا کل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. یعنی جب کوئی غلطی کرتا تو فرشتہ اس کو مارتا یا اس کو سزا دیتا. انہوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. مطلب کیا ہے کہنے کا، کہ یہ تو خود بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ارننگ پراپرلی کر سکے، نعوذ باللہ. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. معجزات مانگے لوگوں نے، اور ایسے معجزات مانگے کہ کہا کہ اگر معجزہ آئے گا تو ہم قائل ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ اللہ تو ان کے ارادے کا امتحان لے گا. بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. ذکر کر دیا گیا کہ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرماننٹ باغات تیار کر کے رکھے ہیں، اور جیسے باغ اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے تیار کیے ہیں وہ تو ان کی اپروچ میں آ بھی نہیں سکتے، اس تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. ایسی بے حسی ہے ان کی کہ یہ رسول کی سچ باتوں کو، حق باتوں کو، فرقان والی باتوں کو سن کر بھی اپنا معاملہ درست نہیں کرتے. اور جب دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی وہ آگ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. سامعوا لها تغیظا و زفیرا، اور جب یہ دست و بس دستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، سوچیں تو اپنی موت کو پکاریں گے. ایک تو شدت کی آگ، اوپر سے گرمی، اوپر سے تپش، پھر ٹیمپریچر زیادہ، پھر چیخو پکار، اور اس کے بعد ٹھونسے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر. جب گرمی زیادہ ہو، پسینہ آ رہا ہو، کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے تو آپ کہتے ہیں پیچھے ہو کے بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو، چپکو نہیں. اور جہنم کا معاملہ کیا بتایا انہوں نے، کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹھونسے جائیں گے. لا تدعوا الیوم، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. یعنی ان اینڈنگ سپلائی وڈ بی ان جنہ، اتنی نعمتیں ملیں گی کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک اپرچونٹی، ایک کے بعد ایک نیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں تمہارے لیے آپشن سامنے لاتے جائیں گے. تو جنت میں نہ خواہشات کا سلسلہ ختم ہوگا نہ سپلائی میں کمی آئے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ساتھ ساتھ چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک فرشتہ جنتیوں کو پکار کر کہے گا مبارک ہو تم کو، کبھی موت نہیں آئے گی، تم پر کبھی غم نہ آئے گا اور تم پر کبھی پریشانی نہیں آئے گی. جو دنیا میں آپ پر اور مجھ پر غم آئے، پریشانیاں آئیں، جو آپ نے اور میں نے ذہنی طور پر اذیتیں اٹھائیں اللہ کی بات ماننے کے لیے، جو آپ نے اور میں نے لوگوں کی نظروں کو برداشت کیا ان احکامات شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، جو لوگوں نے مجھے ایک بے ہستی سی بے حصی چیز سمجھ کر مجھے دیکھا، اللہ ان سب کو کمپنسیٹ کر دے گا. وہ جو ہمت اور ارادہ اکٹھا کر کے میں نے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا، اللہ اس سب کو کمپنسیٹ کر دے گا. تو خود کو امیجن کیا کریں جنت میں. وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. بعض دفعہ زیادہ دنیا اللہ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دنیا کی نعمتوں کو جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آرام بھی دے، آسائش بھی دے، اور اللہ ساتھ ساتھ اپنی یاد بھی دے دے، اپنا ذکر بھی دے دے. یاد رکھیں نہ آسائش میں حرج ہے نہ آرائش میں حرج ہے. کس میں حرج ہے؟ نمائش میں حرج ہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. یعنی رسول جو آیا کرتے تھے وہ عملی نمونہ بن کر آیا کرتے تھے، خرید و فروخت کے طریقے سکھاتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ اسی دنیا میں چلتے پھرتے تھے. اللہ بتا رہا ہے جس دنیا میں تم رہتے ہو تاکہ تمہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا سکیں. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. اللہ نے کہا کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے آزمائش بنا دیا، مرد کو عورت کے لیے آزمائش بنا دیا، مسلمان کو کافر کے لیے آزمائش بنا دیا، کافر کو مسلمان کے لیے آزمائش بنا دیا، ساس کو بہو کے لیے آزمائش بنا دیا اور بہو کو ساس کے لیے آزمائش بنا دیا، نوکر کو مالک کے لیے آزمائش بنا دیا، شوہر کو بیوی کے لیے آزمائش بنا دیا. اللہ سب آزمائشوں میں ڈال کے آپ کو اور مجھ کو چیک کر رہا ہے کہ ان ساری آزمائشوں میں میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہتی ہوں اور اللہ کی بندی بنی رہتی ہوں یا میں صبر سے باہر ہو جاتی ہوں. اللہ پوچھ رہا ہے اتصبرونا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں فتنہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو ترغیب دی ہے صبر کرنے کی، اور یہاں یہ آپشن بتا دیا. سارے قوانین سن لیے، سورہ نور سن لی، اللہ کے تمام احکامات کو جان لیا. یہ بات یاد رکھنا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام احکامات پر دل کی رضامندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. پارہ نمبر 19. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا اتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی ہے اپنی سرکشی میں. بتا دیا گیا کہ انہوں نے انکار کیا لوگوں نے کس وجہ سے، کہ یہ اسی انتظار میں رہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ان کے سامنے آ جائے، کوئی فرشتہ ان کے سامنے آ جائے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرے. اور یہ لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا. ہم قرآن کو قرآن کے ساتھ کیسے مان لیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں دکھایا جائے، یہ طریقہ. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. اللہ جب فرشتے نازل کر دے گا تو عالم غیب کھل گیا، عالم شہادہ بند ہونے لگ جائے گا. اس وقت تو آپ اور میں عالم الشہادہ کے اندر ہیں، یہ دنیا عالم الشہادہ ہے، شہادہ گواہی سے ہے. آپ اور میں گواہ ہیں کہ آپ اور میں اس دنیا میں ہیں. عالم الغیب میری آنکھوں سے اوجھل ہے. جس وقت عالم الغیب کا پردہ کھل جائے گا تب مجھے عالم الشہادہ میں عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. چیخ اٹھیں گے با پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. ہبا ام منثورا، اللہ غبار کی طرح اڑا دے گا. آپ کیسے اس کو یاد رکھیں، ہبا ام منثورا، 9/11 سب کو یاد ہے نا، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ وہ بھولنے دیں گے. ہم سب کو یاد ہے کیسے اتنی بڑی بلڈنگ ایشز میں کنورٹ ہو گئی تھی، سبھی نے دیکھا ہوگا اس چیز کو. ایسے ہی اللہ تعالی بعض لوگوں کے اعمال کو ایسے ہی قیامت میں ایشز بنا کر اڑا دے گا. انسانوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جس پر وہ گھمنڈ کیے بیٹھے تھے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ ایک ٹھوکر لگائے گا اور انسان کے اعمال خاک ہو جائیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. الملک یومئذ الحق للرحمن، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. ٹینشن میں بعض لوگ ناخن نہیں چباتے، بعض لوگ انگلیوں کے کنارے چباتے رہتے. آپ سوچیں ایک انسان اپنا ہاتھ چبانے لگ جائے، اور ایک ہاتھ کے لیے بھی اپنے دونوں ہاتھ چبانے لگ جائے گا، دو ہاتھ منہ میں. اس قدر پریشانی کا عالم، اس قدر ٹینشن، اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے یہاں پر رسول کی بات مانی ہوتی. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، شاید میں نے رسول کے راستے کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی سنت کو اپنایا ہوتا. سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، لیکن انہوں نے نگلیکٹ کر دیا. رسول کو قابل تعظیم تو سمجھا، قابل تقلید نہ سمجھا، عمل کرنے کے لیے ان کو فالو نہ کیا. ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانن خلیلا، فلاں شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی. یاد رکھیں شیطان بھی سنسیئر فرینڈ بن کر سامنے آتا ہے، اور شیطان ہمارے ہی ارد گرد موجود انسانوں میں سے کسی کی شکل میں آتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے اولاد کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی سنسیئر فرینڈ کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی دوست احباب کی شکل میں آئے. ایسے تمام دوست جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیں، اللہ کے احکامات کو کہیں معمولی بنا کر دکھائیں، اور دنیا کے احکامات پر مجھے اور آپ کو جم جانے کو بتائیں، سمجھ لیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کتنا ہی کریزمیٹک دوست کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی پرسنالٹی رکھنے والا دوست کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ایکسنٹ سے کیوں نہ بولتا ہو، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو تم اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. انسان ایسے ہی انسانوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کا ایکسنٹ اچھا، جس کی پرسنالٹی کرسمیٹک، جس کا جو بولے تو لگتا ہے کہ جیسے بس سنتا رہے انسان، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے تو انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں آ کے پھر قیامت کے دن اس ریگریٹ کا اظہار کرے گا. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا ہجرت سے ہے، انہوں نے میرے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. آج وہ انسان، آج وہ دوست، آج وہ پرسنالٹی جو آپ کو کہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھو، قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے رسول کی بات کافی نہیں ہے، سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. آج ہمارے ارد گرد ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا، کھاتے پیتے گھرانے کا انسان، وہ تم سے کہے گا کہ یہ قرآن ہے، جو اس میں حلال کیا گیا ہے اس کو حلال کر لو، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو مت مانو۔ تو ایسے لوگ، ایسے انسانوں کی بات نہ سننا۔ منکر حدیث آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ حکمت دے کہ ہم ان سے بات کر کے، ان تک تبلیغ کر کے ان کے عقیدے کو درست کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم اپنا عقیدہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تعظیم کر لو، بہت تعظیم، بہت درود، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہی رسول آپ کی اور میرے اگینسٹ وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجرت مینٹلی بھی ہوتی ہے، ہجرت فزیکلی بھی ہوتی ہے۔ قرآن سے پیٹھ موڑ لی تھی، قرآن سے رخ موڑ لیا تھا، قرآن کی طرف عمل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، یہ قرآن کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر آ گئے تھے۔ شفاعت کے منتظر وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ انہوں نے قرآن پکڑا بھی تو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، بھوت بگانے کے لیے پکڑا، قرآن پکڑا بھی تو نیا گھر اس کے اندر قرآن خوانی کرانے کے لیے قرآن پکڑا، قرآن پکڑا بھی تو دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، اور جس محفل میں شور مچتا ہے رخصتی کے وقت قرآن لاؤ قرآن لاؤ قرآن لاؤ، اور قرآن کے سائے سے دلہا اور دلہن کو گزارا جاتا ہے، ایک نظر پیچھے کی گیدرنگ پر مڑ کر ڈال لیں۔ جس دلہا اور دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزارا جا رہا ہوتا ہے، اسی محفل میں موجود ایک ایک انسان کو دیکھ لیں پیچھے مڑ کر، کیا وہ قرآن سے ہجرت کا معاملہ نظر نہیں آتا؟ ایک سے ایک بیٹی کو تیار کر کے ہم اپنی دلہن، تو دلہن ہم اپنی بچیوں کو بھی خوب تیار کر کر کے لے کر جاتے ہیں، اور دلہن کا کیا کہنا، فوٹوگرافر ہیں، اور ایک نہیں دو دو فوٹوگرافر ہیں، چار چار فوٹوگرافر ہیں، مووی میکر ہیں، اور اب جس نے آپ کی بیٹی نہیں دیکھی وہ بھی آپ کی بیٹی دیکھتا ہے، اس لیے کہ فیس بک کے اوپر جا کر دلہنیں اپنی تصویر پوسٹ کرنا جو ہے اپنا پورا حق سمجھتی ہیں۔ آپ فلاں کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ان کی بیٹی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد جان پہچان کے لوگوں کے خاندانوں تک کے لوگوں کو جان گئے، کس لیے؟ فیس بک کی وجہ سے۔ سب کی تصویریں علم نشرہ ہو رہی ہیں اور خوب خوب تبرج کا اظہار ہو رہا ہے، اس شادی کے فنکشن میں بھی اور اس بچی کی تصویروں کو پوسٹ کر کے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے ہجرت فرما لی تھی، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر کسی کونے میں رکھ دیا تھا، اللہ کی عذاب کی آیات بھی پڑھی پھر بھی عمل کے لیے نہیں دوڑے، اللہ کی جنت کی آیات پڑھی پھر بھی ان کو رغبت نہیں ہوئی۔ اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ کبھی آپ کو کسی بات پر شک آئے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ میں جہاں ہوں واٹ ایور وین ایور جس فارم میں بھی حق ہو اللہ مجھے دکھا دے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوالات پوچھے گئے، جس وقت صحابہ نے سوال کیے، جس وقت کفار مکہ نے، قریش نے اپنے کچھ جو تھی وہ فرمائشیں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پر، کہ ان جیسے اعمال، ان جیسی پرائیورٹیز اگر تم نے رکھی تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال فرعون والے ہوں اور ہمارا انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی پرائیورٹیز ہوں گی تو یقین رکھیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بندگی کی مثال ان کے صبر سے ملتی ہے، بے تحاشا صبر کیا۔ آپ اور میں بھی اپنی خواہشات پر صبر کریں، اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کریں، اپنی ان فیلنگز پر صبر کریں جو مجھے اور آپ کو اندر سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اکسا رہی ہوتی ہیں، دبا لیں اپنی ان فیلنگز کو اور اپنی روح کو جگا کر اس کی خوراک کو دینے والا کام پورا کر جائیں. ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے, آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نو کا ہوا, جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا, اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پچھلوں کی مثالیں دے دے کر نہیں سمجھا رہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار سمجھا رہا ہے اور مہلت دیے جا رہا ہے. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی, کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا. میوزیم دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے عمل کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ڈھونڈتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی یہ تو ہمارا برین واش کر ہی دیتے اگر ہم بہت مضبوط قوت ارادی کے لوگ نہ ہوتے. یہ انداز, اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. یعنی انہوں نے اپنی گمراہی پر صبر کیا, ڈھیٹ بھی ہوئے تو اپنی گمراہی کے اوپر. برا کام کر کے ان کو چبھن محسوس نہیں ہوئی, بلکہ برا کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو شاباشی دی, اپنی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھے, اپنے برے کام کو خود ہی جسٹیفائی کیا, سٹربن ہو گئے, برائی پر صبر کیا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ بتا دیا گیا کہ جس نے خود ہی بھٹکنے کا ارادہ کر لیا, جب سنت سے قرآن کو کاٹا تو خواہش نفس کی روشنی میں ہی سمجھا. اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے, رسول کی روشنی میں قرآن نہیں سمجھیں گے, تو پھر کیا ہوا؟ خواہش نفس معبود بن گئی. آپ سوچیں, یہی خواہش نفس تھی جس نے قابیل کو مجرم بنایا تھا, یہی خواہش نفس تھی جس نے ابلیس کو اللہ کے نظر میں مردود بنایا تھا. خواہش نفس ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی منزل کھو دیتا ہے. شیطان اسے کہتا ہے روٹی کپڑا مکان, اپنی خواہشات پوری کرنا, بس یہ تمہاری منزل ہے, حالانکہ یہ منزل نہیں ہے. سورہ آراف کے اندر ہم ایسے شخص کی مثال پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن وہ عمل نہیں کر پایا, تو اللہ نے اس کو ریزمبل کیا ایک کتے کے ساتھ کہ اس نے اپنا علم چھوڑ کر, شریعت چھوڑ کر اپنے آپ کو زمینی خواہشات کا پابند بنا لیا, اخلدہ الی الارض, زمین سے چپک کر رہ گیا. تو علم کے بعد اگر عمل نہیں کیا جاتا تو انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات مانتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. علم بہت ہو سکتا ہے ہو, لیکن اللہ کی بندگی پر اس کو شرمندگی محسوس ہوگی. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. بتا دیا گیا کہ جانور شرک نہیں کرتے, لیکن انسان جب شرک کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نچلی سطح پر گر جاتا ہے, جب خالق کی بندگی کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس, نیند کو سکون موت, اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے, اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانو. تو پھر کیا کرو؟ اور قرآن لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو, اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو. اس جہاد کی, قلمی جہاد کی, زبان کے جہاد کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے. جہادن کبیرہ, ان کے ساتھ جہاد کرو, اور ہر لیول پر یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے, ہر لیول پر پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. چاہے 5 سال کا بچہ ہے, چاہے 70 سال کی خاتون ہے، چاہے یہ آپ کے ڈاؤن ٹروڈن طبقے کی بات ہے یا ایلیٹ کلاس کی بات ہے، گراس روٹ لیول سے لے کر سب طبقات تک علم پہنچا دو، یہ ہے آپ کا اور میرا کام، اور اس چیز کے ذریعے ہی میں اور آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دکھا سکتے ہیں، لوگوں کو شریعت کے ثمرات نظر آ سکتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے محبت ہو سکتی ہے تبلیغ کر کے. تبلیغ زبان سے بھی کی جاتی ہے، تبلیغ کردار سے بھی کی جاتی ہے. کیا کریں گے آپ اور میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سوائے اپنی ڈگریز کے اور دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا، عمل کا میدان خالی پڑا ہوگا، عمل کی کتاب بک آف ڈیڈ خالی پڑی ہوگی جس کے اندر نیکیوں کا اندراج ہوا ہی نہیں. تو آپ اور میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے کتنا کام کیا دین کے لیے. آج آپ اور میں دنیا کی تعلیم کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، ایم اے کر لیا، ماسٹرز کر لیا، آج ماسٹرز کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. ایم بی بی ایس کر لیا، کتنی محنت سے بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں، کیا آج ایم بی بی ایس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کوئی اپنا نام بنا سکتے ہیں. تو اتنا وقت ہم اپنی دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، تھوڑا سا جہاد ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت ہم اس کتاب کو نہیں دے سکتے؟ ایک دفعہ لوگوں کو اس کتاب کی مٹھاس دکھا دیں، اس کی چاشنی ان کو پہنچا دیں، پھر آپ دیکھیں وہ خود بخود انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے. لوگوں کو قرآن سے فیمیلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فیمیلیئرٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اس کو انجان کتاب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کون سے خزانے ہیں اور کتنا ڈائریکٹ یہ انسانوں سے بات کرتا ہے. تو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جن کو اللہ نے موقع دے دیا قرآن سننے کا، جنہوں نے سن لیا ان کو تو اب ضرور بل ضرور اس کو آگے پہنچانا ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے کہ ہم مسلمان اس تبلیغ کو غیر مسلموں تک بھی کریں. اللہ نے تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. اور اللہ اور اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ بن جائیں. تو بتائیں پھر کیسے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں. آپ ایک کو پڑھا سکتی ہیں، ایک کو پڑھائیے. آپ 10 کو پڑھا سکتی ہیں، 10 کو پڑھائیے. آپ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں، لیکن یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے. اس کتاب کو مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اپنے کردار میں اس کتاب کو لے کر آنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے. وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیوگرافیکل فینومینا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اللہ ایک طرف رکھتا ہے ایسی چیز میٹھی اور ایک طرف رکھتی ہے کھاری چیز. اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے. جب تم تبلیغ کرو گے، کچھ تمہاری بات کو سنیں گے، کچھ تمہاری بات کو اگنور کر دیں گے. تم پریشان مت ہونا، جیسے نیچرل فینومینا کنٹینیو کرتا ہے، ایسے ہی آپ اور میں اس عمل کو جوڑے رکھیں اپنی زندگی کے ساتھ، عمل میں اس تبلیغ کو اٹیچ رکھیں. گھبرائیں نہیں لوگوں کے آنے جانے سے، یہ معاملہ تو میرے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. مجھے اور آپ کو مجاہد بننا ہے، اور مجاہد سب سے پہلے اپنے نفس سے بنتا ہے. المجاہد من جاہد نفس ہی، مجاہد وہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا. وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلا دیے. اس سے پہلے شاید جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی کہ نسب اور سسرال کی بات آ رہی ہے، تو مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سسرال کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، ورنہ سسرال کا ذکر شاید ہی ہم کبھی جو ہیں قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سوچیں اس اینگل کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا، میری اور آپ کی اس اینگل کے اندر بھی تربیت کر دی، یہاں بھی نہیں چھوڑا. یہاں بھی اللہ نے کہا بچوں جی کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. کس طرح عمل کرو گے؟ کیسے ساس کو نبھاؤ گے؟ کیسے بہو کو نبھاؤ گے؟ کیسے داماد کو نبھاؤ گے؟ وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ نے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. پہلے اللہ نے ذکر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اس سے پہلے اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا تھا، پھر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اور اب کر دیا نسب اور سسرال کا. تو مطلب کیا ہے؟ سسرال میں مٹھاس اور نمکین یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. کبھی میٹھی باتیں ہوں گی, کبھی کھاری باتیں ہوں گی. تمہارا کام کیا ہے؟ چپ کر کے اپنا کام کیے جاؤ, وہی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول دے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچپن سے انڈاکٹرنیشن یہ ہوئی ہے کہ سانس نند گلی کا گند اور سانس گلے کی پھانس. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا, اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں تو یہی گانے چلتے تھے. وہ مہندی کے اوپر جو کمپٹیشنز ہوتے تھے, ان کمپٹیشنز کے اندر یہی گانے ہوتے تھے, لڑکی والے لڑکے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, لڑکے والے لڑکی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور مذاق مذاق میں ہی بچوں کے ذہن بن رہے ہیں. اور وہ لڑکی جو خود دلہن بن کر بیٹھی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پر تو مجھے آستینیں چڑھا کر ہی بات چیت کرنی ہوگی, تو یہ معاملہ چلے گا. مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جو حقیقت بتائی گئی ہے, اول القربا سسرال کے اندر آتے ہیں. سسرالی رشتے دار اول القربا کے اندر ہیں, اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیسا معاملہ رکھنے کی قرآن تلقین کرتا ہے, یہ میرے اور آپ کے سامنے باتیں ہیں. تو خاص طور پر جتنی بھی بچیاں ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں بیٹھا, تو ہم داماد کے اینگل سے کیا بات کریں. داماد کے اینگل سے بات کریں گے تو جتنی شادی شدہ خواتین ہیں سب جا کے اپنے شوہروں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گی. دیکھیں, داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میری امی کے ساتھ آپ ایسے پیش آئیں. کبھی میری امی آپ سے کہہ دیں جاؤ جا کے ذرا دکان سے دودھ لے آؤ, تو تم آپ جا کر دودھ لے آئیں. ہمیں یہ باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں کوئی مرد نہیں بیٹھا, یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ خواتین بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہیں. تو ہم ساسوں کے اینگل سے بات کر سکتے ہیں, اور وہ یہاں بیٹھی ہیں جن کی بہوئیں ہیں, تو عورت کے اینگل سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سسرال کا معاملہ رکھا ہے, اس میں سب سے پہلے جب بہو لے کر آئے کوئی عورت, ساس بنے جب, تو ساس کو بھی بہت زیادہ ڈگنیفائیڈ پوزیشن پر رہنے کی ضرورت ہے. ساس کا فرض بنتا ہے کہ ساس جس لڑکی کو لے کر آ رہی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنی بہو سمجھے, بیٹی نہ سمجھے. دیکھیں, بیٹی کو تو مائیں ایسے بھی ڈانٹ دیتی ہیں اور بیٹیاں تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جاتی ہیں. جیسے آپ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ویسے آپ اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے. تو یہ مت کہیں کہ میری بیٹی ہے, بالکل امی کہہ سکتی ہے آپ کی بہو آپ کو, لیکن اس کو بالکل بیٹی کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اس لیے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے ویسے اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے, مناسب نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا مجھے اور آپ کو. اسی طرح بہو جس طرح اپنی امی سے بات کر سکتی ہے, اس طرح اپنی ساس سے بات نہیں کر سکتی. اگر اس طرح اپنی ساس سے بات کرے گی بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. امی تو بھول جاتی ہیں, بیٹیاں بڑا بڑا کچھ ماؤں کو کہہ دیتی ہیں, مائیں بھول جاتی ہیں, ساسیں نہیں بھولتی. اللہ ایسی اعلیٰ ظرف ساسیں سبھی کو دے, لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ساس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی جیسے کہ ماں سے بات کی جاتی ہے. پھر ساس کی ذمہ داری ہے, جتنی بھی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں, ساس کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ساس, آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بہو ہے اور کون سی ساس ہے. کبھی کبھی آپ پوچھ کے شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں, اوہو میں سمجھی آپ ان کی بہو ہیں, پتہ چلا نہیں وہ ان کی بہو تھی. تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا, 60 سال کی خواتین بھی بڑے آرام سے آپ کو 30-35 کی لگ رہی ہوتی ہیں, آدھی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں, یہ حقیقت ہے. اب بڑے مزے سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. مرد بوڑھا ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, اور عورت کی عمر تو ایک جگہ آ کے اٹک ہی جاتی ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی. مثال کے طور پر ہم سب ماؤں کو جو بیٹوں کی ہوتی ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بہو لے کر آئیں, 18 سال کی, 19 سال کی, 20 سال کی, جہاں کہو کہ بھئی 25-26 سال کی لڑکی ہے, نہیں نہیں چھوٹی دکھائیں نا, چھوٹی بتائیں, کوئی چھوٹی بچی ہو. جب آپ کو چھوٹی بچی لانے کا شوق ہے, مثال کے طور پہ 18 سال کی, 19 سال کی آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہیں, پھر آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ وہ آئے تو 18-19 سال کی, لیکن عقل اور میچورٹی کے حساب سے 40 سال والے اعمال کرے, اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ آپ کی بھی ماں بن جائے, ایسے معاملات کو فہم کرے, ایسے معاملات کو سالو کرے کہ آپ بھی واہ واہ کر اٹھے. ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ 18 سال کی بچی لا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے گوف اپس بھی ہوں گے, اس سے بلنڈرز بھی ہوں گے, وہ غلطی بھی کرے گی. آپ اس کی غلطی پر اس کو سمجھا دیں, تو اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے رہے گی. پھر دوسرا, بیٹیوں کے اینگل سے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹیاں دلوں کو فتح کرنا سیکھیں. بیٹیاں آج بات مانیں گی تو کل ان کی باتوں کو خود بخود مانا جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کل؟ ایک زمانہ ہوتا تھا, وہ ایکسٹریم تھی. ایکسٹریم کیا تھی کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا بس اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے. ہے کیوں بھائی جنازہ کیوں نکلے؟ اس کے علاوہ کہ ہم 25,000 دفعہ نہیں نکل سکتے وہاں سے. ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ بس اب تم اس گھر میں چلی گئی ہو, اب بس تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے, اب تمہیں مار دیں, جلا دیں, کاٹ دیں, تم وہاں سے نہ نکلنا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم میں آج ہم آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں, ساس کی بات برداشت نہیں کرنا, ڈانٹیں گی نا مجھے فون کر دینا, میں ڈرائیور بھیج دوں گی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں تو امت وسط بنایا گیا ہے, پھر ہم درمیان میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہمارا معاملہ ہے. ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے, ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. سینٹر میں آپ اور میں ٹک نہیں سکتے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سافٹ اسکلس سکھائیں, دلوں کو جیتنا سکھائیں. اور دلوں کو جیتنے کا مقصد کیا ہے, مثال کے طور پر آپ نے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے, ایک ہفتہ, دو ہفتہ, تین ہفتے ہوئے ہیں, اور آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے, تو بہو کا کیا فرض بنتا ہے, میں چائے بنا کر لاتی ہوں. کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب تک ایک سال, دو سال, تین سال گزر نہیں جائیں گے میں کچن کی شکل نہیں دیکھوں گی. چائے بنانے میں کیا ہے, مائیں کہتی ہیں کچن میں مت جانا, پھر تمہارے اوپر ساری کچن کی ذمہ داری آ جائے گی. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بتائیں پھر بیٹیاں کیسی ہوں گی. ہم گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں سے کام چاہے نہ کرائیں لیکن ان کو تیار ضرور کریں ذہنی طور پر. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے. ایک چائے کی پیالی بنانے میں کیا مشکل کام ہے. آج کل چائے کی پیالی بنانا کیا مشکل کام ہے, ٹی بیگ ڈالا, پانی آپ نے آلریڈی بوائل رکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈالا اور آپ کی چائے بن گئی. آسان سی چائے. کون سی آج کل کی ساسیں جو ہیں وہ دودھ پتی پیتی ہیں؟ سبھی ہیلتھ کانشیس ہیں, کسی کو پکی ہوئی چائے نہیں چاہیے اتنی گاڑی گاڑی. سب جو ہیں ہلکی ہلکی لائٹ چائے پینے کے عادی ہیں. تو دلوں کو جیتنا سکھائیں, اس سے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ایک بات ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسرال میں ہماری عزت ہو, سسرال میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں, تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی اس کی بہنوں کی یا اس کی ماں کی برائی نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی عزت ڈال دیں گے. وہ خود دیکھیں گے کہ آپ ان کی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ نے یہ سسرال کے رشتے بنائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اب وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار کر دیا جائے گا, تو اس پڑوسی کا حق جہاں ہے تو جو آپ کے برابر کے کمرے میں آپ کی ساس رہتی ہے یا آپ کی نند رہتی ہے, اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں. ہم ہر چیز کو 2+2 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں. زندگیوں کے اندر سافٹنیس آئے گی جب آپ اور میں اپنے مورل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے, سوشل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے. اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور شیئر کرنا سیکھیں. آپ بہو بن کے جا رہی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ کی ایک چھوٹی نند بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ اپنے کپڑے اس سے شیئر کر لیں. کوئی مذائقہ ہے؟ یا بہو کہے کہ نہیں میں کیوں دوں اپنے کپڑے اس کو, تو یہ شادی شدہ لڑکی کے کپڑے ہیں, یہ تو انمیرڈ ہے, اس کو تھوڑی اچھے لگیں گے یہ کپڑے. نہیں دے دیں, شیئر کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے, آپ نے ڈیلیوری منگائی, پیزا آیا, اور پیزا لے کے جلدی سے اپنے کمرے میں, اور جو بچا وہ کمرے کی فریج کے اندر. وہ زمانے اچھے تھے کہ جب کمروں کے اندر فریجز نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ نہ فریج ہوگی نہ بچا ہوا کھانا اندر جائے گا, تو ظاہری بات ہے سبھی کے سامنے فریج میں آئے گا, تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, جب پیزا آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک خوشبو پھیلتی ہے. کیا ساس کی ناک کے اوپر کلپ لگا دیا آپ نے کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, یا نند کی ناک پہ کلپ لگا دیا کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, اور کمرے میں لے گئے اور جلدی سے کھا لیا اور باقی فریج میں ڈال دیا اور منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ گئے, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. ایسے سسرال نہیں نبھائے جاتے. آپ کو اور مجھے جو سسرال نبھانا ہے اس میں مجھے اور آپ کو شیئرنگ کرنی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو سیکریفائز کرنا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اپنی ساسوں کو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جو انمیرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں, ساسوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں. اس لیے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا, چاہے دیکھنے میں وہ کتنی بھی ینگ لگ رہی ہوں, بہرحال ان کی میموری ویسی نہیں رہتی. جیسا دور بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں کا, جیسا دور آپ کی نندوں نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کا, وہ جوانی کا دور تھا, طاقت کا زور دیکھا انہوں نے, پورے سینسز کو دیکھا, پورے شعور کو دیکھا. بائی دا ٹائم جب تک بہو آتی ہے, اگر ساس بزرگ ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرنی ہوں گی. تو اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیں, بیٹا برداشت کرنا سیکھو, آج برداشت کریں گی تو کل ان کو برداشت کیا جائے گا. اور سب وہ مائیں لڑکوں کی جن کے گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ان کی بھی عزت قائم رہے، ان کی بہو کی بھی عزت قائم رہے اور آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا معاملہ رہے، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیٹوں کو الگ کر دیجئے، اس کو بہرحال پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ کیا ساس کو پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خود ابھی 60 ایئرس کی ہیں، بہو بھی آ گئی آپ کے ساتھ گھر میں، اب آپ کے بھی تو شوہر ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں ہر وقت ساس بن کے بیٹھی رہیں گی بس سیریس ہو کے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھاؤں، اب اچھا تو نہیں لگے نا، بہو کے سامنے آپ بھی ادائیں دکھا رہی ہیں، وہ اپنے میاں کو دکھا رہی ہے، آپ اپنے میاں کو دکھا رہے ہیں، تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو الگ الگ ہو جائیں، آپ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں، وہ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے گی۔ آپ کے شوہر ہیں، کیا اچھا لگتا ہے ہر وقت چشمہ لگا کے بیٹھی ہیں ساس بن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے؟ کبھی کبھی آپ کے شوہر کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں، اب بچہ بھی بیٹھا ہے اور بچے کی بیوی بھی بیٹھی ہے تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ساس سسر لگے ہوئے دونوں آپس میں طوطا مینا کی طرح۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کو پرائیویسی کے ساتھ الگ کر دیں، اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا، نیچے کے پورشن میں خود آ گئے، ایک ہی باؤنڈری کے اندر دو پورشنز بنا لیے، ایک ہی باؤنڈری کے اندر تین پورشنز بنا لیے۔ سسرال کی عزت، سسرال کا احترام بہو کو بھی کرنا ہے، ساس کو بھی کرنا ہے، اسی طرح سے گھر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمارے خالق نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں ان کو عمل میں لا سکیں، اور تلخ اور میٹھے حالات کو یاد رکھیں، سسرال کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، تلخ اور میٹھے حالات آئیں ان کو سنبھالنا سیکھیں، اس میں اپنی اصلاح کا رویہ نکالیں کیا ہے، اور دیکھیں کہ آپ نے اس میں اپنا کون سا ریسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یہ ہے حقیقی مبلغ، بے لوس بے غرض۔ بس مقصد کیا ہے؟ میں لوگوں تک بات پہنچا دوں اور لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، بے لوس خدمت کرنا۔ اے نبی، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھیں، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے، نا شکر گزار یا شکر گزار ہونا چاہے۔ و عباد الرحمان، کل آپ سے بات کی تھی جس طرح سورت المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتایا ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار کرنے والی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ٹاپ ایمان کے اوپر کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرائیٹیریا، وہ سلیبس سکالرز کے مطابق ان آیات کے اندر چھپا ہوا ہے، ایمبیڈڈ ہے، جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے عباد الرحمن۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگریسو نہیں ہوتے، پیچھے سسرال والوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عباد اللہ، اللہ کے بندے نہیں، عباد الرحمن، رحمت کے ساتھ انوالو کیا ان کو اپنی، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم چال چلتے ہیں، اگریسو نہیں ہوتے، پیسو رویہ ان کا، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آرام سے رہنے والا، اگریسو نہیں ہے، آپریسو نہیں ہے، پیسو رہتے ہیں، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ان کو شوق نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایسی بات اپنے ذہن میں سسرال کے اینگل سے لے کر آئیں تو آج کل تو لڑکیوں کی اپنی ماؤں سے نہیں بنتی، تو بس سوچیں ذرا ساسوں سے کیسے بنیں گی، اگر ماؤں نے ان کی تربیت نہ کی تو وہ کبھی بھی اپنے سسرال میں بہترین طریقے سے اچھی بہو اپنے آپ کو نہیں بنا کر رکھ سکتی۔ تو نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں رحمان کے بندے، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو اگریسو ہو، جو ایموشنل ہو، جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کو غصہ بہت جلدی آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی ساس کو آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں سلام، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خاموشی کا اظہار کریں اس وقت, بیک ٹو بیک آنسر نہ کریں, ترکی بہ ترکی جواب نہ دیں, صبر کا مظاہرہ کریں. جب ایموشنل لوگ تم سے بات کریں, صبر کا مظاہرہ. جب غصے والے جذباتی لوگ تم سے بات کریں, جس کی بات کا جواب دینے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا, جھگڑے کو طول دینا, تو خاموشی کا اظہار کرو. سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجو, خاموش ہو جاؤ. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں, اتنی اعلیٰ شخصیت کب بنتی ہے؟ جب اعلیٰ رب کی بندگی کی جاتی ہے. سلامتی کی بات کرنے والا, یاد رکھیں, ریاکشنری نہیں ہوتا. اعلیٰ ہستی کی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے, اس لیے کہ کثرت سے دعائیں کرتا ہے. اپنی اسٹرینتھ کے لیے اللہ سے اطاعت کی اور اللہ سے محبت کی دعائیں مانگتا ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں, اے ہمارے رب, جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے. حسن بصری نے کہا کہ ایک دور تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج مسلمان گناہ کر کے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں, اتنا ڈرا کرتے تھے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. ایک تو اللہ نے کہا کہ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں, نرم چال چلنے والے. پھر کیسے بندے ہوتے ہیں, بحثوں میں نہ انوالو ہونے والے. اتنا نیک بندہ ہے, اس کے بعد بھی اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حضور رات میں قیام میں راتیں گزارتا ہے, پھر دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. پھر یہ بتایا کہ ریسپانسبل اسپینڈنگ کرتے ہیں, بے جا خرچ کرنے والے نہیں ہوتے, اسراف کرنے والے نہیں ہوتے, تبذیر کرنے والے نہیں ہوتے, بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. بتا دیا گیا کہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا, قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو. تو بتا دیا, اگر توبہ کی, اور توبہ یاد رکھیں, توبہ ہاتھ پاؤں جسم کا عمل ہے, کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی, رک جایا جاتا ہے اس گناہ سے تاکہ پتا چل جائے کہ اب میں اس چیز کے قریب بھی نہیں جاؤں گی. انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے, اور جب تک اس کے دل میں واپس نہیں آتا, جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے اندر انوالو نہیں ہوتے, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. امیجن تو کریں, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, ایک شخص بہت ڈر رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھولا جائے گا. اس کو خوف آ رہا ہوگا اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بتایا جائے. فرشتے اس کے تمام صغیرہ گناہ بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہے گا, اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک اجر دے دو. جب وہ بندہ یہ سنے گا کہ اس کو اس کے صغیرہ گناہوں کے بدلے میں ایک اجر مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا, اللہ میرے اور گناہ بھی, میں نے وہ غلطی بھی کی تھی, میں نے وہ غلطی بھی کی تھی. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ ان کو بھی حسنات میں بدل دے. تو اللہ کو کسی ایک آپ کی توبہ پر اتنا پیار آ جائے, اللہ کو آپ کی کسی ایک قربانی پر اتنی محبت کا اظہار ہو جائے کہ اللہ ایسا بھی اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ غفور اور رحیم ہے, اللہ اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے جو اس کی راہ میں عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے, جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے, یعنی ٹرن اوور اے نیو لیف. اس نے اپنی غلطی کے بعد توبہ کی اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اور رحمان کے وہ بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, یعنی وہ جھوٹی باتوں کو گواہ نہیں کرتے. یہاں آیا والذین لا یشہدون الزور, یشہدون گواہ نہیں بنتے, دیکھتے نہیں ہیں, جھوٹا لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں, جھوٹے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہنے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو ہم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں۔ اور دیکھیں قرآن میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اولادنا نہیں آیا، وہ ذریاتنا آیا۔ ذریت کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کا اور میرا لینیج، پروجنی، جو شجرا چلتا ہے، یعنی انسان ایسی دعا اللہ سے مانگے کہ جس میں اس کی نسلیں کور ہو جائیں۔ اللہ نہ صرف میرے آج کے بچے، میری آج کی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری آنے والی نسلیں صدقہ جاریہ بنے۔ آج آپ کی دعائیں، جو آپ دعائیں اپنی اولاد کے لیے مانگیں گی کہ اللہ میری اولاد کو کلمے کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو شریعت کا پابند بنا دے، اللہ میری اولاد کو قرآن کا حامل بنا دے، حامل قرآن بنا دے، اللہ ہو سکتا ہے آپ کی اس دعا کو آگے نسل در نسل، نسل در نسل، آگے سے آگے ٹرانسفر کرتا جائے۔ امیجن کریں پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایک آپ کے صدقہ جاریہ کی فوج کھڑی ہوگی انشاءاللہ، تو پھر اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنی رحمت سے شاید جنت میں جانا آسان بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، اگر آپ کو متقیوں کا امام بننا ہے تو آپ کو تقویٰ میں سب سے آگے جانا ہوگا۔ جو کسی کمپنی کا، آرگنائزیشن کا سی ای او ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو کسی جگہ کا ایم ڈی ہوتا ہے، جو کسی اسکول کی پرنسپل ہوتی ہے، جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں سے سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے۔ اگر متقیوں کا امام بننا چاہ رہے ہیں تو اپنے تقویٰ کو سب سے آگے لے جانا ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلندی کی شکل میں پائیں گے۔ آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ کہا ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنی ضروریت کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بات کرو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، جتنے جتن ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کرتی ہے۔ آپ کا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا 3 سال کا، دودھ نہیں پیتا، مائیں کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کو مینگو شیک بنا دیں گی، کبھی اس میں اسٹرابری فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں چاکلیٹ فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں روح افزا ڈال دیں گی۔ کتنے جتن کرتی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھی اتنے ہی جتن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بات بتائیں، آپ کی نہیں سنتے، کسی اور کی بات سنوائیں، کسی اور کی بات بھی نہیں سنتے، آپ کوئی لیکچر سنوائیں، وہ بھی نہیں سنتے، آپ کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں۔ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ جتن تو کریں، جیسے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ مائیں پریشان رہتی ہیں اگر بچہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا 2 وقت سے، کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس بات پر پریشان نہیں ہوتے، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے اتنے مہینوں سے قرآن نہیں کھول کر پڑھا۔ اس بات پر تو ہمیں کبھی نظر لگتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی نظر لگنے کی بات، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اتنی ہی فکر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو ان صفات کا حامل بنائے۔ اللہ بس ہم اس رمضان ان عادتوں کو، ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیں۔ اے نبی، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہو جائے گا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لزاما کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو چپک جائے، ایسا عذاب جو چپک جائے گا انسان کو، انسان سے الگ نہیں ہوگا۔ تو ہدایت کا نقطہ آغاز دعا ہے، اور اس کے قبول ہونے پر عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی، انسان کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت کے اندر آپ کو رسولوں کا پیغام اور اس کا رسپانس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ توسیم، تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو سین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، روشن، کلیرٹی سے بات کرنے والی کتاب ہے۔ بتا دیا، اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ تم بھی کلیرٹی سے بات کرو۔ اللہ کی کتاب بالکل کلیرٹی سے بات کرتی ہے، مبین ہے، مبین ہے، روشن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ، بَاخِعٌ آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو ذبح کر لوگے، ان کی ہمدردی میں تم اتنے پریشان رہتے ہو۔ کیا ہماری آج یہ فکر ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں آپ کی اور میرے لیے 1450 سال پہلے پریشان تھے، اور آپ اور میں اس اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوتے جو میری اور آپ کی سر کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے آپ اور میں کیا پریشان ہوں گے؟ ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسل میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کلمہ گو بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہماری ہی نسلوں سے کتنے لوگ جو ویسٹ میں جا کے سیٹل ہوئے اور پھر اپنے دین سے پھر گئے، اور ویسٹ میں جانے تو دور کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور ان کو کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، نہ نماز آتی ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ قربانی دینا پسند کرتے ہیں، اور نہ حج اور عمرے کے لیے ان کو کوئی سی قسم کی کریونگ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ ہماری فکریں یہ نہیں ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان رکھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پریشان ہوا کرتے تھے، تو سب سے پہلے میں خود جہنم سے بچنے کے اعمال کروں، اس کے بعد میں دوسروں کو ہمت دینے والی اور سہارا دینے والی بن جاؤں۔ آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈوبتوں کو سہارا دینے والا بننا ہے۔ یاد رکھیں ان کو ہاتھ دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑ کے آپ کو بھی ساتھ اپنے گھسیٹ لیں دنیا کے اندر۔ ہاتھ دیجئے گا تاکہ وہ آپ کو تھام کے باہر آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو کہ ہم ان کے ساتھ چھلانگ لگا دیں۔ جو خود جمع ہوا ہوگا وہی دوسرے کو سپورٹ کر سکے گا، ورنہ اگر آپ کی اپنی سپورٹ ویک ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ان کے ہاتھ کے تھامنے کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل پر جمع کر رکھے، اور اس فکر کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کتاب کی طرف لے کر آئیں۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبونی، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قبطی کے قتل کا الزام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر میں واپس مصر چلا گیا، اور کہاں مصر بھی نہیں ڈائریکٹ فرعون کے محل میں چلا گیا، تو وہ مجھے بند کر دیں گے، تو ان کو ڈر لگ رہا تھا۔ انبیاء کو بھی ڈر لگا کرتا تھا، یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ڈر لگنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈر لگنے کے بعد انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ڈر کو اوور کم کر لے، یہ عین انسانیت، عین مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ آج ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں کر رہا یہ نیکی کام کرنے کو، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اللہ سے وہ کہہ بھی رہے ہیں ایک طرح سے چھپے الفاظ میں کہ اللہ مجھے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہ بھیج۔ ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو چیز دل کو بہت اچھی لگے، جس کو کر کے دل کو بہت سکون ملے، وہ نیکی کا کام ہے۔ جو میرا پیشن ہو اور میں اس کو کر جاؤں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر جاؤں، وہ نیکی کا کام ہے۔ یاد رکھیں بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ بہت خوش نہ ہوں، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، آپ کو پریشانی ہو رہی ہو، آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیں جس اللہ نے آپ کو وہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو نیکی کا کام اگر مشکل بھی لگے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ نیکی ہے، تو بس اس کو کر جائیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ کریں۔ اللہ نے مثال کے طور پر آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے، اللہ آپ کو اگر وہ ذمہ داری دے دے بولنے کی، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کی وہ طاقت اور ٹیلنٹ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ ہمت کے ساتھ لوگوں کو دین بتا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریٹر ہوں تو ہی آپ دین بتا سکتے ہیں. فرعون نے کہا, کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ احسان جتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اور خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. اس نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں, روایات میں آتا ہے کہ 30 سال تک پالا تھا. اللہ نے تو اس کو پیدا بھی کیا تھا. خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. موسیٰ نے جواب دیا, اس وقت میں وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا, اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون, وما رب العالمین, یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ماں زیادہ تر بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے, اور یہ بہت ہی ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. وما رب العالمین, یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا, آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا, سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا, تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا, دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہا کہ کون سا رب ہے؟ تمہارے آبا کا اور تمہارے آباؤ اجداد کا. ڈگنیٹی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں. تمہارے یہ, فرعون نے کہا, تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. بدتمیز ہے نا, انسلنٹ ہے, روڈ ہے بہت زیادہ. ہوتا یہی ہے, جو اصل میں انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بدتمیز ہوتا ہے. اصول ہے, جس کے اندر کانفیڈنس ہوگا, جس کے اندر نرمی ہوگی, جس کے اندر رب کا خوف ہوگا, وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. موسیٰ نے کہا, مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹس پر اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل جو تھے ابھی بھی اپنے بات سے ڈائیورٹ نہ ہوئے, اپنی بات بتائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا, نہ تعریف سے متاثر ہوتے ہیں نہ تنقید سے متاثر ہوتے ہیں. اور مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہیے, مبرہ تنقید سے اور تعریف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی. فرعون نے کہا, فأتی بہ ان کنت من الصادقین, اچھا تو تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا, یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ ڈکٹیٹرز کے منسٹرز جو ہوتے ہیں, یاد رکھیں, وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں. اور ڈکٹیٹرز کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے جو ڈکٹیٹر کو ناپسند آئے. تو کہہ تو رائے, بتاؤ کیا کام حکم ہے تمہارا, کیا تمہارا ارادہ ہے, کیا تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے. اصل میں چاہ یہی رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو. انہوں نے کہا, اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا, تم اجتماع میں چلو گے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا, ہاں, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے, یعنی ہم تمہیں کیبنٹ منسٹر بنا لیں گے مثال کے طور پہ. موسیٰ نے کہا, پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج دے دیا. جیسے وہ ٹاس نہیں کرتے, آپ پہلے ٹاس کر لیں, جو کرے گا وہ جیت جائے گا, جو کرے گا وہ پہلے کھیلے گا. تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج موسیٰ علیہ السلام نے دیا. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے, فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر سجدے میں بے اختیار گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور بول اٹھے, مان گئے ہم رب العالمین کو. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. تو ضروری نہیں ہے کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو قدم قدم ملے, انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے کہ آپ چاہیں تو قدم قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قدم قدم آگے بڑھیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر فوراً, مثال کے طور پہ اگر 1, 2, 3, 4 سے لے کر لیول 10 تک آپ کو اور مجھے عمل کی اپنے لیے کرائیٹیرین بنانی ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے جمپ میں ہی 10th لیول پر چلے جائیں. یہاں پر بھی آپ کو انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی ان جادوگروں کے ریفرنس سے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت سے صحابہ تھے جو فوراً ایمان نہیں لائے تھے. حضرت عمر کو بھی ایمان لاتے لاتے 5 سے 6 سال لگ گئے تھے. آپ بہت سے صحابہ کو دیکھیں، ابو سفیان کتنے دیر میں ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ بھی کتنی دیر میں ایمان لائے. ایک وقت تھا کہ اپنے والد کے برابر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لڑا کرتے تھے. بہت سے صحابہ تھے جن کو دیر لگی. تو ایک تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرے، ان کو وقت لگا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے فوراً قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ادھر سنا ادھر مانا، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، ایمان میں سب سے بہتر، صحابہ میں سب سے اونچے، اس لیے کہ ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا لا دائر، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کیا ہیں یہ، یہ تو کچھ مٹی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں، ہم سب فوجیں اکٹھی کر لیں گے، ہم سب سے الائنس کر لیں گے اور ہم سب مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ تو تھوڑے سے، ہم ان کو کچل دیں گے. آج کی باتیں لگ رہی ہیں بالکل. اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. آپ اس سے لگ رہا ہے ٹرانسلیشن آ رہی ہے کسی کی اسپیچ کی، آپ میں سے کسی کو محسوس ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر سنی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن سے ہو رہی ہے یہاں پہ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یہ تو ہوا ان کے ساتھ. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا، وَأَوْرَثْنَاہَا بَنِی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے ہمت کر کے قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے ان کے دنیا بھی دی اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالا ان کے لیے آخرت کا ایمان بھی رکھا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. واحد کا کنجوگیشن آ رہا ہے، معی میرے ساتھ ہے، کون، ربی میرا رب. دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں یہ چیز پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھی نہیں دیے. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی رب کے ساتھ اپنی اپنائیت کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ایک ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. بتا دیا کہ ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ کی طرح سمندر کا پانی جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ان نفیزہ لکل آیا، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت کیا ہے بتا دیا گیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کے قصے سے بہترین عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کا سامان اکٹھا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو آپ کے احکامات پڑھے ہیں ان احکامات کو ہمارے دل کے اندر اتار دے. اللہ جو اس کتاب کا حق ہے اس کتاب کے حق کو ہمارے عمل میں ڈھال دے. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنے سسرالوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اور اللہ آپ نے جو شریعت عورتوں کے لیے دی ہے ہمارے دل کو اس شریعت کے لیے کھول دیجئے. ہمارے دل سے شکوک اور شبہات کو نکال دیجئے اور ہمیں حق بتانے والوں میں اور حق پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.